السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین 23rd پارا انشاءاللہ ہم آج سٹارٹ کریں گے، لیکن سورہ یاسین سے شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کچھ حصہ اس کا 22nd پارے میں آیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پاروں کی تقسیم یہ بہت بعد میں کی گئی ہے، اور پاروں کی تقسیم ایسے کی گئی ہے کہ اس میں موضوع کو یا سوروں کو ذہن میں نہیں رکھا گیا، بس پیج گن کر الگ الگ، یعنی جتنے پیجز ہر پارے میں آتے ہیں وہ پیجز گن کر ہر پارے کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ تقسیم چونکہ بہت بات کی ہے، صحابہ کرام کے دور کی اور نہ ہی تابعین کے دور کی ہے، اسی بنا پر اس میں سیکوینس ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کے پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو ہر ایک مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کی جو تقسیم کی ہے یا سورتوں کی جو تقسیم کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سورے ہمیں قرآن میں دیے ہیں تاکہ ہم یاد رکھ سکیں، اور اس کو صحابہ کرام نے سورتوں کی مدد سے ہی یاد رکھا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی شروعات ہو رہی ہے، اور ہمارے اسپیشلی ہمارے کلچر میں یاسین کی بہت اہمیت مانی جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری ضعیف، انتہائی ضعیف احادیث، روایت یا بلکہ جھوٹی روایت بھی بہت ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں. ایون بہت سارے وہ لوگ بھی جو لوگ اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں دین کی، وہ بھی یاسین کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ایسی باتوں میں مبتلا ہیں کہ جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑی یہ بات آپ کو سن کر عجیب سی لگے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو بھی بات کہی جا رہی ہے بہت اتھینٹک سورس سے کہی جا رہی ہے کہ سورہ یاسین کے تعلق سے کوئی بھی ایک بھی حدیث صحیح یا حسن کے لیول پر نہیں ملتی ہے، یعنی حسن درجے پر نہیں ہے نہ ہی صحیح کے درجے پر ہے. جتنی بھی احادیثیں انتہائی ضعیف روایت ہیں، اور ایک جو ضعیف روایت ملتی ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرو، لیکن اس کی روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ تو جتنی بھی جو احادیث ہے کہ جیسے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، یہ تو من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اور جو ہمارے یہاں پر پنسوروں میں کچھ اسپیشل صورتیں رکھ دی گئی ہیں وہ بھی احادیث سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ پانچ صورتیں ہی بس آپ پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی صورتیں نہ پڑھیں. ہاں الحمدللہ صورتوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صورت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین نازل کی ہے، اور سورہ یاسین دراصل قرآن کریم کی بہت ساری خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کا جو مضمون ہے وہ انتہائی جامع، انتہائی چونکا دینے والا، اور انسان کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سورہ یاسین کی ایک ہی اہمیت ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لی تھی اور اس طرف پھینکی تھی یا اڑائی تھی، اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. جو سورہ یاسین کی آیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی. بس یہی ہم کو اس کی اس حدیث سے جو ایک اہمیت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دیوار ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، ان کے سامنے ہی آپ نکلے، مشرکین کے سامنے، لیکن وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آپ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی تھی. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مضمون ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، اور واقعی میں بہت ہی بہترین نصیحتیں ہیں. صرف اگر ہم اس کی ایک ہی آیت کو لے لیں تو ہمارے لیے، ہم کو الرٹ کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کو صحیح راہ پر متعین کرنے کے لیے وہ ایک آیت کافی ہے کہ قدم و آثرہم کی جو آیت آتی ہے کہ کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، وہ ایک آیت ہمیں اتنا چونکا دیتی ہے کہ اسی پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں. قسم کھائی گئی ہے یاسین کی، یاسین کہہ کر حروف مقطعات کہہ کر قرآن حکیم کی قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جا رہی ہے اصل میں. اور یہ یاسین، یہ ہم کو کسی بھی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ یاسین کا مطلب کیا ہے. جیسے ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا، اور ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حروف مقطعات کے معنی ہمیں نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، ایون اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں سمجھائے تھے. اسی لیے حروف مقطعات کے تعلق سے کوئی ایک سنگل حدیث بھی ہمیں نہیں ملتی ہے، نہ صحابہ کرام نے کبھی اس کے معنی بتائے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، بہت بعد کے آنے والوں نے اس کا اپنے خود سے اپنی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. تو ہمیں حروف مقطعات کی جب معنی نہیں بتائے گئے تو ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاسین کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کوئی حدیث سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور جب حروف مقطعات آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہی کی بات آتی ہے. یہاں قرآن کو حکیم کہا گیا ہے، تو حکیم کیسے؟ قرآن الحمدللہ، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کے جو اعجازات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں ماشاءاللہ، اور ہر دور کے لیے اعجازات لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، اس کے فیصلے، اس میں جو شریعت نازل کی گئی وہ سب حکمت پر مبنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے لیے نازل کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت بھرے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا کہ قرآن کریم نازل کیا گیا اور اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر سنا دیں. تو سب سے بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں، حکمت کے لحاظ سے، کہ قرآن حکمت والا ہے، تو اس کی ہر آیت حکمت والی ہے، اس کی ہر بات حکمت والی ہے، اس میں حکمت والی باتیں پوشیدہ ہیں ماشاءاللہ، جو کہ ہر دور کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور اللہ کے رسول کی رسالت کی تصدیق کی جا رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، تو اس میں کچھ نبیوں کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کی بستی والوں نے ان انبیاء کو بھی جھٹلایا تھا اور کس طرح سے پھر ان کا انجام ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں تین رسولوں کا ذکر کیا ہے جو ایک ہی بستی میں آئے تھے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اگر یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، اور بلکہ ایک رسول کو نہیں، ان لوگوں نے تو بیک وقت تین تین رسولوں کو جھٹلایا. آپ سوچیں کہ وہ کیسی ہٹ دھرم قوم ہوگی کہ جو تین رسولوں کی بات بھی نہ مان سکی. تو اس کتاب کو حکمت والی کتاب کہا گیا، جس کے فیصلے حکمت والے ہیں. جو اس کتاب میں غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے حکمت عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم اس کتاب میں غور و فکر کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حکمت سے نوازے. پھر اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور قرآن تنزیل العزیز الرحیم، یہ زبردست اور رحیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پھر دوبارہ سے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں کہ یہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تم ذرا غور و فکر کرو. یہ قرآن اللہ کے رسول خود گھڑ کے تمہیں نہیں سنا رہے ہیں، اور یہ قرآن دراصل آپ کی رسالت پر سب سے عظیم اور سب سے قوی دلیل ہے. یعنی قرآن ہی آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تصدیق چاہیے. قرآن ہی بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ یقیناً انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط دعویٰ کیا تھا، کیسے ان کو رسول بنا دے گا، اور کفار مکہ سب سے بڑا اعتراض یہی کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ کتاب، یہ قرآن، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل کا لفظ ہے یہاں پر، اور قرآن کے لیے دو لفظ ہیں، انزل اور تنزیل. تو تنزیل دراصل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، دھیرے 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 اس کو نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. اور یہ زبردست اور رحیم کی جانب سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یہاں پر خاص طور سے بتائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، کیونکہ رحیم صفت آئی ہے اور وہ زبردست ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے نازل کیا جائے. کیوں؟ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے. تو بہرحال دو وجوہات کی بنا پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے قرآن کا نازل کرنا، اور زبردست کے معنی ہے کہ اس قرآن میں نہ کوئی ملاوٹ ہے، نہ اس قرآن میں کوئی چینجز کر سکتا ہے، نہ اس قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے. ایک ایسی قدرت والی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کے فیصلوں میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، جس کی باتوں میں، جس کے کلام میں کوئی اپنی بات داخل نہیں کر سکتا. تو وہ زبردست بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا جس کی بنا پر اس نے قرآن نازل کیا. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردن میں توک ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا۔ یہی وہ والی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہی وہ آیت تھی جس کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا تھا جب آپ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی جانب۔ تو اب گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت پڑھی تھی اور مٹھی بھر ریت ان کی جانب پھینکی تھی۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے اللہ سے، انہیں رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ اب یہاں پر کفار مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر۔ اور یہاں پر رحمان کا جو ذکر آئے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے، یہ رحمان کی خشیت اختیار کرے، یہ بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ یہاں پر دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم رحمان استعمال کیا ہے۔ پہلی وجہ، مشرکین رحمان کے نام کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے جو کہ خشیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی بس مومن اپنے علم کے ساتھ اللہ کی خشیت اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ یعنی جب مومن کو جیسے جیسے معرفت ہوتی ہے، وہ علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی خشیت اس کے لیے پھر رحمت کا ذریعہ اور وجہ بنتی ہے کہ پھر اللہ تعالی کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ہم، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف قرآن کریم میں اور اسپیشلی سورہ یاسین میں اگر ہم صرف ایک آیت کو ہم لے لیں اور اس ایک آیت پر ہم سنجیدگی سے غور و فکر کر کے عمل کریں، تو یقین جانیے ہمارے لیے ایک آیت کافی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی ایک تو جو بھی کوئی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت آنی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس دنیا سے جائے نہ، اور موت ہونے کے بعد اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اصل جو جزا اور سزا ہے وہ آخرت میں ہونے والی ہے، تو اصل جو جزا اور سزا ہوگی اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے۔ ایک ہوتا ہے قدم، یعنی جو آگے بھیج دیا، اور ایک ہوتا ہے آثارہم، یعنی جو پیچھے چھوڑا۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو انسان دو کام کر رہا ہے، ایک تو جب تک دنیا میں زندہ ہے اپنے تمام اعمال، اقوال، افعال جو آگے بھیجتا جا رہا ہے، جو بھی ہمارا ذکر و اذکار ہے، ہماری تلاوت قرآن ہے، ہماری نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، شکر ہے، ہمارا ہر لفظ جو بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں سب آگے جا رہا ہے اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پہنچ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جب تک ہم زندہ ہے وہ ہمارے قدم ہیں، قدم جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں۔ اور ایک چیز ہے آثار، جو کہ ہمارے مرنے کے بعد باقی رہیں گے، یعنی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آج کیسے، یعنی جب مجرموں کو پکڑا جاتا ہے تو ان کے فنگر پرنٹس دیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنگر پرنٹس کے ذریعے، اور یہ آثار ہی نہیں، اگر ہم سینس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، حس کے لحاظ سے، کہ جس چیز کو ہم ٹچ کرتے ہیں، کوئی ٹیبل کو ہم نے ٹچ کیا، کوئی دروازے کو ہم نے ٹچ کیا، ہمارے ہاتھ اس ہینڈل پر، اس دروازے پر، اس ٹیبل پر ثبت ہو رہے ہیں، وہ آثار ہمارے باقی رہ جائیں گے۔ نہیں، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اگر ہمارا اس فوٹو لیا جائے گا اس ٹیبل کا جہاں ہم نے اپنے ہاتھ لگائے تھے، تو وہ ہمارے فنگر پرنٹس وہاں باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت رکھی ہے، اور یہ انسان دھیرے دھیرے ان کے بارے میں جان رہا ہے کہ ہمارے آثار بھی ثبت ہو رہے ہیں، ہمارے آثار لکھے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی ہمارے اعمال، اقوال، افعال باقی رہ جاتے ہیں، آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں ہم نے ٹچ کیا، جو جو کام کیے ان ہاتھوں سے، پیروں سے، وہ سب لکھے جا رہے ہیں، وہ سب ثبت ہو رہے ہیں، اور وہ سب اس کا ریکارڈ، احصیناہ فی امام مبین، ہم شمار کر رہے ہیں، ہم اس کو برابر کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو گھیر رہے ہیں، اور ایک ایسی کھلی کتاب میں وہ درج ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکے گا۔ بعد میں اعمال نامہ نشر کر دیا جائے گا، اگر انسان انکار بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ امام مبین، یعنی وہ کھلی کتاب سامنے لے آئیں گے کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ خود ہی، اور اپنا حساب کتاب لگانے کے لیے تم خود کافی ہے۔ تو سوچے کہ ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ صرف اپنے آگے اعمال نہیں بھیجتا بلکہ وہ اپنے پیچھے بھی آثار چھوڑ جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی کسی خیر کی ابتدا کی، یعنی کوئی اچھے کام کی ابتدا کی، تو اس کو اس کے جتنے خیر کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا اجر بھی ملے گا، اور اس خیر کے کام کی کرنے کی ابتدا کا اجر بھی ملے گا۔ اور جب جو کسی شخص نے کوئی برے کام کی ابتدا کی، کوئی بدعت، کوئی گمراہی والی بات نکالی، تو جتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا تو ان سب کے گناہوں کا بدلہ بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی تھی. تو آپ سوچیں کتنا یعنی اس بات کو سمجھنا کتنا اہم ہے کہ ہم کیا آثار چھوڑ جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے جاننے کے بعد میرے کیا آثار باقی رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے سنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے متقین کا امام بنانا، میں ایسی وراثت چھوڑ جاؤں جو میرے بعد والی بھی اس کو فالو کریں. پھر انبیاء کی دعائیں ہم دیکھ لیں، صحابہ اکرام کے معاملات ہم دیکھ لیں کہ وہ لوگ ڈرتے تھے اس بات پر کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نام کن معنوں میں باقی رہے گا. ہم کوئی ایسے کام کر جائیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ فالو کرنے والے بنے. ہم کو اہل طرح ہم کو متقین کا امام بنا، ہم کو نیک لوگوں کا امام بنا کہ لوگ ہماری پیروی کرنے والے بنے، نیکیوں میں، تقوی میں، ہر نیک کام میں لوگ ہماری پیروی کرنے والے بنے. تو یہ آثار بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا لیکن کوئی ایسے برے کام کر گیا، کوئی فحاشی کا اس نے کوئی ذریعہ کھولا تھا، اس نے فحاشی کی اشاعت کی تھی، کوئی نیا ٹرینڈ، کوئی نیا فیشن بے حیائی والا وہ دنیا کے سامنے لے کر آیا. اب جتنے لوگوں نے اس بے حیائی کو یا اس فیشن کو فالو کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، تو جتنے لوگوں نے فالو کیا ان سب کے گناہوں کا وبال بھی اسی پر آئے گا. اور اسی طرح سے ایک شخص جس نے کوئی نیک کام کر گیا تھا، جس نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی، قرآن پڑھایا، کوئی علم پھیلایا، کوئی لوگوں کے لیے ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یعنی صدقے، اپنے لیے صدقے جاریہ کا کام کیا، اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے آثار، اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کے آثار کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا اور اس کا اجر وہ پاتا رہے گا. تو اس میں ہم کو غور کرنا ہے کہ انسان اپنے مرنے کے بعد جو بھی خیر اور شر چھوڑ جاتا ہے اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے. نسلوں تک، نون سین لام، نسلوں تک باقی رہتا ہے، جس کی بنا پر اسے آخرت میں عذاب یا ثواب ملے گا. انسان کو چاہیے کہ وہ احسن آثار چھوڑ جائے، یعنی کوئی ایسا نیک کام کر جائے جو کہ نسلوں تک باقی رہے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو انہوں نے انفاق کیا تھا، جو انہوں نے علم کا دروازہ کھولا اور علم کو انہوں نے آگے بڑھایا، کس طرح سے علم کی انہوں نے اشاعت کی اور کیسے وہ اپنے آثار چھوڑ گئے کہ آج تک ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جہاں پر ہم صحابہ اکرام کا نام عزت اور احترام کے ساتھ نہ لیتے ہوں. کوئی ایسی مجلس نہیں ہوگی جہاں پر ان سے محبت نہ کی جاتی ہے صحابہ اکرام سے رضی اللہ عنہم سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کام ایسے تھے، ماشاءاللہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ جب انفاق کی بات آئی تو انفاق بے جھجک انفاق کر دیتے تھے، جب اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات آئی تو بے جھجک اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے. جب ان کو کہا گیا کہ اپنا وقت قربان کرو یا نیند قربان کرو، آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر کیسے انہوں نے اتنی سردی میں خندق کھو دی، تو جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ سب کرتے چلے گئے اور ان کے آثار ابھی تک باقی ہیں ماشاءاللہ. یعنی 1450 سال گزر گئے ہیں لیکن ہر مجلس میں جب ہم ان کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا خوبصورت یہ لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور ہم بار بار اس کی گواہی دیتے ہیں اور آج ان کے اعمال کو دیکھ کر ہی ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ کیسا کام وہ کر گئے. اسی طرح سے تابعین تبع تابعین، اور اس میں ہم کو اگر ہم صرف ایک مثال لے لیں تو امام بخاری اور امام مسلم کی مثال ہم کو ملتی ہے کہ کیسا یونیک کام کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو کلیکٹ کیا، اس کے لیے اتنی محنت کی، جدوجہد کی، اپنی زندگیاں لگا دی. یعنی ان کتابوں کو لکھنے کے لیے ان کو کئی سال ہر سال لگے، کسی کو 16 سال لگے، کسی کو 20 سال لگے، کسی نے 30 سال اپنی عمر اس میں لگا دی اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کرنے میں. اور اس کے لیے انہوں نے اتنی محنت اور عرق ریزی سے کام کیا کہ رات رات بھر اور جاگتے تھے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے یہ حدیثوں کا کلیکشن کیا ماشاءاللہ، جس کی بنا پر آج ہمارے سامنے یہ تمام احادیث موجود ہیں جو ہم تک پہنچی ہے، یہ علم کا ذخیرہ. پھر یہی نہیں، احادیث ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھ گئے. امام شافعی جیسے انہوں نے کتاب الام لکھی تھی جو اصول پر یا تفاسیر یا فقہ کے اصول پر سب سے پہلی کتاب تھی ماشاءاللہ، فقہ پر سب سے اس کے اصولوں پر پہلی کتاب تھی، کتاب الام اس کا نام ہے. تو یہ لوگ کیسے کام کر گئے اور ان کی لکھی گئی کتابوں سے آج بھی امت فائدہ اٹھا رہی ہے ماشاءاللہ، آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں اور آپ سوچیں کہ میں نے کیا آگے اعمال بھیجے ہیں جو مجھے جب میں جاؤں گی تو وہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا اور اچھا بدلہ ملے انشاءاللہ، اور میں نے اپنے پیچھے آثار کیا چھوڑے کہ جب میری آنکھ بند ہوتی ہے اور میں اس دنیا سے جاتی ہوں تو مجھے کیا پیچھے دیکھنے کو ملے گا، مجھے کیا چیزیں پیچھے ملے گی کہ جس کا اجر مجھے میرے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. میری آنکھیں بند ہو جائے گی تب بھی اس کا اجر مجھے برابر ملتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں. پہلا ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. دوسرا علم ینتفع، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یعنی کوئی ایسا علم وہ پھیلا گیا یعنی قرآن اور حدیث کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں، ان کے اعمال میں تبدیلی آ رہی ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں. اور تیسرا صدقۃ جاریہ، یعنی کوئی ایسا انفاق کا کام کر جائے جس کی وجہ سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں. مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی سرایہ بنا دیا یعنی راستے میں مسافر خانہ بنا دیا، پانی پینے کا انتظام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ سارے کام جو پیسے خرچ کر کے کرتا ہے جو صدقہ جاریہ والے کام ہیں. تو یہ تین چیزیں، یہ تین کام جو ہے انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کہ ہم نے ان کو اس قابل بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد کم از کم منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ نماز کے پابند رہیں، سچ بولنے والے رہیں، حق کا ساتھ دینے والے بنیں اور برائی سے دور رہیں. اور دوسری بات، ہم نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہے، کوئی ایک ایسی چھوٹی موٹی کتاب ہی صحیح. امام بخاری نے تو بہت بڑی کتاب لکھی ماشاءاللہ، امام مسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں کا کلیکشن کیا، لیکن کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہی میں نے لکھی ہے صدقہ جاریہ کے لیے، جو میرے مرنے کے بعد بھی اگر لوگ پڑھیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں انشاءاللہ. اور کیا میں نے صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں کھدوانا، یا کہیں ٹیوب ویل لگوا دینا، یا کہیں کوئی مسافر خانہ بنوا دینا، لوگوں کے سائے کی جگہ ان کو سہولت کے لیے بنا دینا، یا یتیم خانہ، جو بھی ہے، مطلب جو بھی ہے صدقہ جاریہ کے کام میں کر سکتی ہوں کہ میرے مال میں سے ان کاموں کے لیے حصہ نکلا. اور اگر نہیں ہم کر سکتے تو ہم سپورٹ کریں، جو لوگ بھی یہ نیک کام کر رہے ہیں اس میں ہم سپورٹ کریں، تو اسی میں شامل ہو جائیں گے کہ اس میں جس نے جتنا حصہ ڈالا ہوگا اس کو اتنا اجر ملے گا. تو یہ تین کام صدقہ جاریہ کے ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے اور ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ احسن آثار چھوڑے، یعنی جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے احسن آثار دنیا میں باقی رہیں. تو کیا ہو سکتے ہیں وہ احسن آثار؟ اللہ کی کتاب کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی علم کا علم خود بھی حاصل کریں اور اس کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں. پھر دعوت اللہ کا کام، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو خود صراط مستقیم پر چلنے کے لیے سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا. یعنی ایک کام تو دعوت اللہ وہ ہے جو اللہ کی طرف پکارنا لوگوں کو، یعنی نان مسلمز کو اسلام کی طرف بلانا، اور سیدھے راستے کی طرف دعوت یعنی مسلمانوں میں جو غیر اسلامی طریقے رائج ہو گئے ہیں یا برائیاں عام ہو گئی ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا. ہر وہ نیک کام جس کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں، جس کا اجر اس کو انشاءاللہ ملتا رہے، وہ سب احسن آثار ہیں. اسی لیے انسان اگر کوئی غلط کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور جو لوگ بھی اس برائی پر عمل کرتے ہیں ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی اس شخص پر پڑتا ہے جس نے اس کی ابتدا کی تھی. تو لہٰذا کوئی بھی کام کرے تو بہت سوچ سمجھ کر کریں کہ ہم یہ آثار پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں اپنے، اور اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملنا ہے. اب یہاں سے وہ بستی کی بات شروع ہو رہی ہے جس کا ذکر خاص طور سے یہاں پر کیا گیا ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے اس نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تو محض جھوٹ کہتے ہو. رسولوں نے کہا تمہارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم تم سے بڑی دردناک اور تم ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کہ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کر لو، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں پر بستی کا نام نہیں لیا گیا، اور سعدی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ سبحان اللہ، قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے اور یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ بے فائدہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا ہے. یہاں پر حالانکہ مفسرین نے اس پر اتنی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں کہ وہ کون سی بستی تھی، کون آیا تھا، کون گیا تھا، تو ہمیں اس سے کچھ بحث ہی نہیں ہے، بستی کے نام سے بحث نہیں ہے، لیکن بستی والوں کے کردار سے بحث ہے کہ وہ بستی والے لوگ کیسے تھے، ان کا کردار، ان کا اخلاق کیسے تھا. انہوں نے ایک رسول آیا اس کی بات نہیں مانی، دوسرا سپورٹ کے لیے اس کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھیج دیا سپورٹ کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں نہیں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی اتنی لمبی ہسٹری ہے، اس میں ہم کو سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دو رسول ایک ساتھ تھے. اس کے علاوہ ہر دور میں ایک ہی رسول آیا اور ایک ہی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین تین رسول بھیج دیے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم اور کرم تھا کہ اس نے تین رسول بھیجے. لیکن اس بستی کے لوگوں کا اخلاق آپ دیکھیں کہ انہوں نے تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا. جب وہ تینوں رسول جھٹلائے جا چکے تو کہا جاتا ہے کہ اقصل مدینہ تھے، یعنی اقصل مدینہ تھے یعنی دور دراز گوشے سے، شہر کے دور دراز کے گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو یہاں پر بستی کا ذکر ہے لیکن اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ غیر ضروری باتیں نہیں بیان کرتا. اصل مقصد ہے اس واقعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں. تو ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور ہر بستی کے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے لیے بدشگونی سمجھا، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے لیے شگون ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ رسولوں سے کہ وہ کہہ دیں کہ تمہاری فالبت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کہ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. انسان کا جو شگون ہے، جو نوشتہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، جو بھی کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. اور یہ رسول، یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کو شر سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے بچا لیں. اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے. یعنی رسول جب آتے ہیں تو وہ اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتے. اس شخص نے جب اس تینوں رسولوں کی بات کی، یعنی جب وہ دور سے دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا، اور وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ شخص یہ رسول نہیں تھا، بلکہ وہ اس رجلن کا لفظ آیا ہے، یسعا اور دوڑتا ہوا آیا، یسعا جلدی کی اس نے. تو یہ یسعا کا لفظ یہ بھی قابل غور ہے کہ یعنی جب آپ کو کوئی بات کی حقیقت آپ پر آشکارا ہو گئی، اور آپ کو کسی بات کی حقیقت کا علم ہو گیا، تو آپ اس کام کے لیے پھر تگ و دو کریں، جدوجہد کریں، دوڑیں، اس کام میں تیزی دکھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. نہیں، وہ شخص کی یہاں پر جلد بازی آپ دیکھیں کہ نیکی کے لیے کیسے اس نے جلد بازی کی، کہ اس نے کہا کہ اور آتے سے کیا کہا کہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم. اس کا انداز تخاطب آپ دیکھیں کہ یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، کہ تم پیروی کرو رسولوں کی. یہ رسول کی پیروی ہی میں نجات ہے. ہمیں بھی قرآن میں کیا کہا گیا اتنی بار بار کہ رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو رسول کی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی رسول سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تو لہٰذا رسولوں کی بات مانو. تین رسولوں کی تکذیب پر ایک شخص بستی کے دور دراز کے علاقے سے ان رسولوں کی مدد کے لیے پہنچا. اور اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ خیر ہمیشہ اطراف میں پہنچتی ہے. جو سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں، بیچ شہر کے رہنے والے، جو کہ اس شہر کے ہمیشہ سے ایلیٹ کلاس طبقہ رہتا ہے یا بہت خاندانی رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ شہر کے سینٹر میں کون سے لوگ رہتے ہیں؟ آپ دیکھیں پرانے شہر، پرانے شہر میں جتنے رسم و رواج آپ کو ملیں گے آپ کو اطراف کے لوگوں میں نہیں ملیں گے. پھر پرانے شہر کے لوگ ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میجورٹی ان لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو صرف رسم و رواج کے پابند، یعنی ان کا ایک روایتی دین ہوتا ہے، اصل علم نہیں ہوتا، اور وہ علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. تو اکثر مدینہ بیچ کے شہر والے لوگوں نے نہیں شروع بات کو مانا تھا، جو سینٹر میں تھے سٹی کے ان لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ جو اطراف کے لوگ تھے. تو خیر آپ دیکھیں کتنی دور دراز تک پہنچتی ہے، اور خیر کو قبول کرنے والے اطراف کے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے، ایمان قبول کرنے میں، ایمان کو حاصل کرنے میں انہوں نے سبقت کی. اور جو بڑے رہنے والے لوگ، بڑے لوگ تھے شہر کے، انہوں نے ہمیشہ حق کا انکار کیا ہے. تو ان لوگوں نے کیوں اس کو قبول نہیں کیا تھا جو بیچ کے لوگ تھے؟ کیونکہ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ سرداریاں اور مال و دولت ہوتی ہے. جو سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ مال و دولت میں بھی ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سرداریاں بھی انہی کو ملی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پرانے لوگ ہوتے ہیں شہر کے. تو لہٰذا ان لوگوں نے ہمیشہ سے حق کا انکار کیا. اس شخص نے کہا جو کہ دور دراز سے آیا تھا کہ تم رسولوں کی اتباع کرو، وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. کیا میں اسے، یعنی وہ شخص، آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، مزید اس کی بات سنتے جائیے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی وہ میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی رب ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو صحیح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس شخص کی خیر خواہی، یعنی وہ شخص نے کیسے رسول کی پیروی کی، کہ مرنے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کا ہی خیال آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں ہی سوچا. تو حسن اخلاق میں سب سے عظیم خوبی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا طلبگار ہوا جائے, اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے. یعنی اگر آپ لوگوں سے واقعی محبت کرتے تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے, کیونکہ اس شخص نے بھی کیا کہا کہ کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس بنا پر میری مغفرت فرما دی. تو ایک تو خیر خواہی ہمیں پتہ چلتی ہے اس شخص کی, تو اس شخص کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو غور کرنا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں ایک بطور دائی کی حیثیت سے کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ہم اگر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, ہم اگر غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں یا مسلمانوں کو اصلاح کے لیے دین کی طرف بلاتے ہیں, تو ہمارے اندر کیا خیر خواہی ہونی چاہیے, ہمارے اندر کون سی کوالٹیز, کون سی صفات ہونی چاہیے. اور اس شخص کی بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ کیسے اس کے اندر اعتماد ہے, کتنا اس کو 100% یقین ہے کہ جو وہ رسول کہہ رہے ہیں وہ اس پر کتنا یقین کر رہا ہے کہ بالکل یہ 100% سچی بات ہے. تو ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اعتماد, اپنے اندر اعتماد پیدا کرے, اس کو اللہ کی ذات پر پوری طرح توکل ہو, یقین ہو, اور اس کی بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ بات کرنے کا انداز بھی کتنا محبت بھرا اور خیر خواہی لیے ہوئے ہے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئیں؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یعنی جو لوگ بھی رسولوں کا انکار کرتے رہے, آخر کر اللہ کا عذاب آ کر رہا, تو اہل مکہ کو یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اسے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے, یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. ان کے لیے ایک اور نشانی رات میں ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے جب انسان غور و فکر کرے. کبھی سوچیں, اتفاق سے کل ہی ایسا ہوا کہ لائیو, یعنی سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنے کا اتفاق ہوا, یعنی صبح صبح بالکل جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے, تو اور سمندر کے کنارے سورج طلوع ہو رہا تھا, بالکل بیچ میں کوئی چیز نہیں, ایسے لگ رہا تھا گویا کہ بالکل وہ ہمارے سامنے ہوں. تو اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوا کہ کیسے سورج نکلتا ہے, کیسے اس اپنے رنگ بدلتا ہے, کیسے رات ختم ہوتی ہے اور کیسے دن نکل آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں وہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کیسے رات کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر دن نکل آتا ہے, اور سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ سکے, نہ چاند کی مجال ہے کہ سورج کو پکڑ سکے, اور دونوں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے برابر نکلتے جا رہے ہیں. کب سے جب سے یہ دنیا بنی ہے, کیسا انتظام اور کیسا نظام ہے اور کیسا اصول, کیسا ڈسپلن ہے, آپ دیکھیں پوری کائنات میں سورج چاند سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اتنا بڑا سورج جس میں ہماری کئی زمینیں سما سکتی ہیں, کبھی وہ انکار نہیں کرتا نکلنے سے. اور اتنا ایسا وہ سورج ہے جس میں آگ ہے, سمجھے کہ اس کی روشنی کیسے پوری دنیا کو, یعنی ہم کتنے بھی لائٹس لگا دیں, ہم اپنے شہر, صرف اپنے شہر کو اگر ہم روشن کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں ہم سورج کی جیسی روشنی نہیں لا سکتے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. اور پھر چاند اس نے چاند بنایا جو کہ ہم کو تاریخیں معلوم کرنے کے لیے ہے, اور کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, اور اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ, کتنی بڑی یہ قدرت کی نشانی ہے کہ اتنا بڑا چاند اور جو سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے, اور کتنی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اس کی, اسی لیے اس کو, یعنی جب ہم رات میں دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کا باعث ہے, راستہ بھی اس سے نظر آتا ہے, اور دوسرا ہماری تاریخوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا سمندر کی لہروں پر, اس کے مد و جزر پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور اسے آپ نے دیکھا کہ آج کل جو حجامہ وغیرہ کروایا جاتا ہے, اس میں چاند کی تاریخوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں تاریخیں ہیں جس میں آپ کو اگر حجامہ کروانا ہو تو کروائیں. تو آپ سوچیں کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے, اور یہ احساس غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یقین جانیے جب ہم کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو اس سے الحمدللہ ہمارے اندر ایمان میں اضافہ ہوگا, خشیت بڑھے گی, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا, اور اپنے رب کی کبریائی اور عظمت کا احساس ہوگا کہ وہ رب کیسا ہوگا, سبحان اللہ, جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا, اس کی قدرت کیسی ہے, اس کے تمام کام کیسے, امور کیسے ہیں, اللہ سبحان اللہ کے جو الحمدللہ یعنی پوری دنیا پوری کائنات اس پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ کام انجام دے رہے ہیں سارے, ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے. جو چاند کو اللہ تعالیٰ نے منزلیں عطا کی ہیں جن سے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, اور اسی سے دنیا میں تاریخوں کا حساب رکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں فوراً اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والے نہ ہوں اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. استغفر اللہ, آپ دیکھیں ہمیشہ سے تکبر کرنے والوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم کیوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں, کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض کیوں دیں, کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر اور محتاج ہے, کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے. اتنا بڑا جملہ, اتنی بڑی جسارت کی تھی انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم اغنیا ہیں. استغفر اللہ. اور اسی طرح سے کفار مکہ نے بھی کہا کہ ہم کیوں کھلائیں غریبوں کو, ہم کیوں ان مسکینوں کا خیال رکھیں, اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا. یعنی ہم کو جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے مطلب, اور ان کو جو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. یہ ایک بہت ہی غلط سوچ رہی ہے جس کی بنا پر انسان بہک جاتا ہے. یہ لوگ کہتے کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے, گھبرا کر کہیں گے کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا, یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اب یہاں پر سور کی بات کی گئی ہے اور قبر کی بات ہے. یعنی ہم جانتے کہ ایک سور ایسا ہوگا جس میں دنیا میں سارے لوگ جتنے وہ مر جائیں گے, دوسرا سور وہ ہوگا جو قبروں میں جو مرے تھے لوگ ان کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا, اور تیسرا سور وہ ہوگا جس میں سارے لوگ میدان حشر کی طرف ہانکے جائیں گے. ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکنے پر صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی, اور اس کے لیے اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, جیسی حکم ہوگا سور پھونک دیا جائے گا. اور یہاں پر قبر کا عذاب برحق ہے, یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے, اور حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو آخرت میں وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھیں گے جو قبر کا عذاب تھا وہ تو ہلکا تھا, کیونکہ آخرت کا عذاب بنسبت قبر کے عذاب سے زیادہ ہوگا. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں, جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. سلام قولا من رب رحیم, اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس وقت کامیاب کون لوگ رہیں گے. نیک لوگوں کے انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے جو نیک کام کیے تھے, جو رسولوں کی بات مانی تھی, رسولوں کی اتباع کی تھی, اور رسولوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال میں جو تبدیلی آئی تھی, ان کی نیکیوں میں جو اضافہ ہوا تھا, اس کا بدلہ وہ وہاں کیسے پائیں گے. کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, سبحان اللہ, یعنی وہ انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں پر. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر کی سختیوں میں اہل ایمان یا نیک عمل کرنے والے لوگ روکے نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ ان کو جیسے جیسے ان کا حساب کتاب ہوگا ان کو آگے بھیج دیا جائے گا، یا کم از کم میدان حشر کی سختیاں ان کو نہیں جھیلنی پڑے گی، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت بھی، جبکہ لوگ حیران و پریشان ہوں گے میدان حشر میں اور خوف اور رنج میں مبتلا ہوں گے، تو جو اہل ایمان ہیں یہ نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا، گھنے سایوں میں ہوں گے، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ رب رحیم کی جانب سے ان کو سلام کیا کہا جائے گا، یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے سلامتی ہی کی سلامتی کی صدائیں ہوں گی ہر طرف سے، فرشتے بھی سلام کہیں گے، اللہ کی طرف جانب سے بھی سلام آئے گا، اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں کسی بندے کے لیے کہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے سلامتی کا میسج آئے، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مجرم ہوں گے، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آپ دیکھیں جملہ ہی کتنا دل کو دہلا دینے والا ہے نا، اور کتنا ایک طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں کہ میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھے راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کہ تم عقل نہیں رکھتے تھے، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیوں ان کو سزا دی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے تھے، انہوں نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، جبکہ جنتی مزے میں ہوں گے اور یہ تکلیف میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کمپیئر کریں آپ، اور ہمیشہ کمپیئر کیا کریں، اس سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ، کہ جنتی عیش و آرام میں ہوں گے، ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا ان کے لیے کہ ان کو اللہ کی جانب سے سلام آئے، اور جو مشرکین ہوں گے جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے تھے ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا، کہ خوف میں ہوں گے، ان کو مجرم کہا جائے گا، اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو نہیں مانا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ بہت ڈرا دیتی ہے یہ آیت کہ کل دنیا، آج دنیا میں جو چیزیں ہمارے اختیار میں دی گئی ہیں کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، آج ہم اس سے جو کام لینا چاہے لیتے ہیں، جیسے اس کو استعمال کرنا چاہے استعمال کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ اعضا ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، یہ اعضا ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے، ہمارے تابع نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کے حکم سے کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اعضا کو گواہی دینے کی یعنی گویا کہ قوت گویائی عطا کرے گا، اور یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ان پیروں سے یہ فلاں جگہ چل کر گئے تھے، ان ہاتھوں سے انہوں نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ انسان کے اعضا ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور خلاف گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر انسان کو؟ دنیا پر، دنیا کے لوگوں پر، رشتہ داروں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، شوہر یا شوہر کو بیوی پر؟ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کہ قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے فرار چاہے گا، صرف کام آئیں گے، تو کیا کام آئیں گے؟ انسان کے نیک عمل، تو ہم کو اپنے نیک عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کہ یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعر اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے رب بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ آپ دیکھنے کے سورہ یاسین کا مضمون کتنا بہترین ہے، ہم کو اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ سورہ اپنی جگہ خود اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس میں اتنا اہم مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں انسان کے اعمال کی، اس کے آثار کی بات کی گئی ہے، اس میں رسولوں کی بات کی گئی ہے، ان کی تصدیق کی بات کی گئی ہے، اس میں انسان کے اعمال پر جو اس کو اجر ملے گا اس کی بات کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کی بات کی گئی کہ سلام کہا جائے گا نیک لوگوں کو، اور مجرموں کے لیے اس دن کیا حال ہوگا۔ تو یہ آیاتیں ہمیں غور و فکر میں مبتلا کرتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور اس رب کے بارے میں سوچیں جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا، اور اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر صف بنانے والوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صف کی ہمارے یہاں پر، ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر فرشتوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے ہیں تو بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ آتے ہیں۔ صفے بنانے والے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ جیسے کہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو جنگ کا میدان ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ صف بنا کر کام کیا جائے، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ نماز میں مسجدیں ہوں جس میں صف بنانا ہو۔ یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا شعار ہے۔ ایون فرشتے بھی وہی کام کرتے ہیں، نمازی بھی صف بناتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، جو بھی کلاسز ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی صف بنا کر بیٹھا جاتا ہے۔ ایون جو حلقہ ہوتا ہے قرآن کا، اس میں بھی یا تو حلقہ بنایا جائے گا یا صفیں بنائی جائے گی۔ تو یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے، پڑھی لکھی قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام صف بنا کر کرتے ہیں۔ اور صف میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی کھڑی ہوتی تھی جب جماعت، تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی صفیں درست کر لو، صوف صفوفکم، کہ اپنی صفیں درست کر لو، ایک ساتھ برابر کھڑے ہو جاؤ، صفیں برابر کر لو۔ اور بھیڑ نہیں لگاتے تھے صحابہ اکرام نماز کے لیے، جماعت بنانے کے لیے، یعنی ایک دوسرے پر گرتے نہیں تھے بلکہ آرام سے جماعت بنتی تھی۔ اور یہ دراصل جو صف بنانا ہے فرشتوں کی علامت ہے، فرشتوں کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں بھیڑ کچھ نہیں کر سکتی، جو جمع غفیر ہوتا ہے، کراؤڈ جو ہوتا ہے لوگوں کا، اس میں الٹا سب کا نقصان ہوتا ہے، اسٹمپیڈ ہو جاتی ہے یا اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی کام صف بنا کر کیا جائے گا تو آپ دیکھیں اس کام کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو صفوں کی درستگی اور ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اور کچھ سال پہلے عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک شخص، اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس میں لکھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں جب بھی نماز دیکھتا تھا حرم کی ٹی وی پر، جب میں چینل سرچ کرتا تھا وہاں حرم کی نماز کبھی آ جاتی تو مجھے نماز میں وہ سب منظر سب سے اچھا لگتا تھا، اور وہ منظر مجھے اتنا پسند آیا کہ میں روزانہ دیکھنے لگا کہ یہ کس طرح سے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اذان کی آواز آتی ہے اور آپ دیکھیں صفیں درست ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ جو لوگ تتر بتر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صف بھی کیسی کہ بالکل سیدھی اسٹریٹ ہوتی تھی، سبحان اللہ. تو وہ شخص نے کہا، لکھا تھا کہ مجھے یہ منظر اتنا خوبصورت نظر آتا تھا کہ ایک صف میں اتنا ڈسپلن ہے ان لوگوں کی یہاں پر، عبادت میں بھی ہر معاملات میں. تو اس چیز نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. تو آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کا الحمدللہ کوئی ایک ظاہری فعل اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو ان کے دوسرے کام کتنے خوبصورت ہوں گے. تو یہ صف دراصل ہمیں بتاتی کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم ہر کام اسی طرح سے بس انتشار کی حالت میں کرتے ہیں. اور اگر لائن لگانے کی بات کہی جائے تو اس پر لوگوں کا مذاق اڑاتے کہ لوگ کون لائن لگا رہا ہے، اور لائن اگر لگائی جاتی ہے تو ہم بیچ لائن میں جا کر کبھی بعض اوقات بیچ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلے آ جائے، اور اس بات کو ہم ایک عقل مندی کی نشانی سمجھتے کہ ہم گئے تھے دیر سے لیکن ہم نے سب سے پہلے بل بھر کے آ گئے، ہم نے کام دیر سے کیا لیکن ہم نے سب سے پہلے کام کر لیا، یعنی ہم نے دھوکہ دیا لوگوں کو یا ہم نے لوگوں کا حق مارا. لیکن اس کو بھی خوشی خوشی بتایا جاتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے بارے میں بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑے کر دے. ایون آپ نے بیچ میں گیپ رکھنے کو بھی منع فرمایا کہ یہاں شیطان نہ داخل ہو جائے، اگر تم صف میں بیچ میں گیپ رکھتے ہو تو شیطان داخل ہو جائے گا. اور ہم اسپیشلی ہم خواتین کو بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم خواتین ڈیلی نماز کے لیے نہیں جاتی ہیں، رمضان میں ہی موقع ملتا ہے، اور انڈیا پاکستان میں تو خواتین کی مسجدیں بھی نہیں ہیں. تو جب ہم جائیں نماز کے لیے تو صف برابر بنائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آگے گیپ رہ جائے اور ہم پیچھے کھڑے ہوں، آگے کی جگہ خالی اور ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں، یا بیچ میں گیپ رہ جائے اور بیچ میں کوئی ایک پورا شخص آ سکتا ہے اور کوئی ایک خاتون آ سکتی ہے بیچ میں اور ہم جگہ چھوڑ دیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی شامل ہے اس میں کہ اگر کوئی آپ کے بازو سے چلا جاتا ہے نکل کر صف میں سے کوئی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ سائڈ میں سرک سکتی ہیں، یعنی آپ نماز میں اگر اپنے سائڈ والے پرسن کے پاس آ جائیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صف بنانے والوں کی قسم، یعنی جو قطار در قطار صف باندھتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور اپنے وہ سنا ہی ہوگا جو کہا گیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. سبحان اللہ، اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی میں فرق نہیں پیدا کرتا، چاہے آپ کو طواف کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، سارے اسی احرام کے لباس میں ایک ہی جیسا لباس پہنے ہوئے سارے لوگ. اسی طرح سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بازو میں دیکھا نہیں جاتا کہ اچھا میرے بازو کوئی میرے سٹینڈرڈ کا میرے لیول کا کوئی شخص کھڑا رہے، بلکہ ایک اگر ایک لیبر بھی ہے، ایک مزدور ہے کام کرنے والا، اور ایک کوئی بہت بڑے اعلیٰ عہدے پر کوئی فائز ہے. لیکن اگر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صف بنائی جاتی ہے تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو. سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے تخنے سے تخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا. یعنی یہ صحابہ کرام کا عمل تھا ماشاء اللہ. اور ایک دفعہ تو اللہ کے رسول نے یہ تک فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اب دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ جو صفیں ہوتی ہیں یہ انسان کو کتنا ڈسپلن سکھاتی ہیں. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اصل میں یہ آئیڈینٹیٹی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صف بنا کر کریں، یعنی اصول اور ڈسپلن کے ساتھ کریں، کیونکہ ڈسپلن سے انسان بہت آرگنائزڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ آرگنائزڈ ہو کر کام کرتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ مند وہ کام ہوتا ہے سب کے لیے، وہ مفید بنتا ہے سب کے لیے. تو لہٰذا ہم ہر کام ڈسپلن کے ساتھ کریں، آرگنائزڈ وے میں کریں اور ترتیب سے کریں ہر چیز. آپ دیکھیں کوئی بھی کام جب اس طرح سے ہوگا، ڈسپلن سے ہوگا، تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے. تو لہٰذا ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ فرشتے جب اس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہم کو بھی ویسے ہی کام کرنا چاہیے. تو یہاں پر قسم کھائی گئی ہے فرشتوں کی کہ جو اللہ کے حکم سے سارے کام انجام دیتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، لہٰذا تم اسی کے لیے بندگی کرو. اور شیطانی مارد کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ شیطانی سرکش سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن کا فیصلہ کیا گیا نزول کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام طرف پہلے لگا دی تھی تاکہ کوئی شیطان اس کی خبر نہ لے سکے، کوئی سنگن نہ لے سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطانی سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یعنی جو ستارے ہم کو نظر آتے ہیں آسمان پر، یہ ایکچولی شیطان اگر کوئی اوپر جانے کی کوشش کرے تو یہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان تھوڑی بہت خبریں سن گن لے بھی لیتے ہیں، اور اسی بنا پر جتنے جو عامل قسم کے لوگ ہیں جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں یا سحر کا علاج کرتے ہیں، وہ دراصل انہی شیطانوں سے کچھ خبریں حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں جھوٹ سچ ملا کر پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں اور لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کو تو غیب کا علم ہے نعوذ باللہ. تو کیسے آپ پہچانیں گے کسی عامل کو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ پر فلاں نے جادو کر دیا ہے، یعنی وہ کسی جادو کرنے والے کا نام بھی بتاتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو نیک جو صحیح علاج کرنے والے جو عالم ہوں گے، جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے، وہ کبھی آپ کو نام نہیں بتائیں گے. یہ نام بتانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر شیطان آتا ہے، یا جو شیطان جن کے قبضے میں ہوتا ہے، اور یہ شیطان ان کو چھوٹی موٹی غیب کی خبریں دے دیتا ہے سنگن لے کر، اور اسی کو بیس بنا کر اور پھر کچھ اور اپنی طرف سے ملا کر پھر لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ کرتے ہیں. تو بہرحال اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیز دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، یعنی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کو پنجہ رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یہ کہا کہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے. پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اللہ تعالی رحم کرے کہ لیڈر کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں، اور آج دنیا میں اسی طرح سے بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے. آج لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف بھاگے جا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں؟ تو جس کو لیڈر بنا رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر بنائیں، کہ بلائنڈلی فالو کرنا بعض اوقات انسان کو گڑھے میں گرا دیتا ہے. تو یہاں پر وہ لیڈرز کہیں گے کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، لہٰذا چونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے تم نے ہماری پیروی کی تو اب تم خود بھی بہک گئے. تو یعنی خود تو ڈوبے ہی ڈوبے اور ساتھ میں اپنے فالوورز کو بھی لے ڈوبا. تو ہم کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی دینی لیڈر یا رہنما ہو، چاہے وہ کوئی اور لیڈر یا رہنما ہو. آنکھیں بند کر کے کبھی کسی کو فالو نہ کریں، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر فالو کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ کل جو سورج طلوع ہوا تھا، اور ہم سورج جب طلوع ہوا تھا اس وقت ہم نے کیا کام کیا تھا، اور آج جو سورج طلوع ہوا ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا وقت گزرا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کل سے لے کر آج تک جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، ہم نے کیا کام کیے، کون سے ایسے کام کیے جو ہمارے رب کی مرضی کے مطابق تھے؟ کیونکہ اس وقت کیا ہوگا، کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا اپنے اوپر کہ میں نے کس کو فالو کیا، میں نے کن لوگوں کی پیروی کی. تو اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چند چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہیں اور نعمت بھری جنت ہے جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر! چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. یعنی وہ ایسا مشروب ہوگا جس میں نشہ نہیں ہوگا، لیکن بہت خوبصورت اور بہت دکھنے میں بھی خوبصورت ہوگا اور مزے میں بھی بہترین ہوگا. اور ان کے پاس وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی، کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ، ایسی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہوں گی، آپ خود سوچیں. اور ان کی خاص جو صفت بتائی گئی ہے جنت میں، جو خواتین ہوں گی قاصرات الطرف، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نگاہوں کو جھکانے والیاں، خوبصورت آنکھوں والیاں، نگاہیں بچانے والیاں، یعنی ان کی نگاہیں ہر ایک پر نہیں اٹھتی تھی، یا ان کی نگاہیں ایسی وہ عورتیں ہوں گی جنت میں. تو بعض مفسرین کہتے کہ جو جن کی بیویاں ہوں گی یہ وہی ہوں گی. ان کی خوبصورتی بتائی گئی کہ جو جنت میں جانے والی عورتیں ہوں گی، یہ عورتیں کون ہوں گی جو دنیا میں نیک زندگی گزارتی رہی تھی، جو صرف اپنے شوہر کے لیے وفادار تھیں اور صرف اپنے شوہر کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرنے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اور مزید خوبصورت بنا دیں گے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، جس میں ایک بوڑھی خاتون آئی تھی جس میں اللہ کے رسول سے اس نے درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کرے کہ جنت میں جانے کی، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو داخل نہیں ہوگی. تو وہ رونے لگی اور واپس جانے لگی، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو باقیرہ بنا دیں گے، یعنی ایک جیسی ایج ہوگی اور خواتین کی ایج بھی کم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں خواتین ایج کانشیس میں بہت مبتلا ہوتی ہیں. کبھی کہتے نا کہ عورتوں سے ان کی عمر نہ پوچھی جائے اور مردوں سے ان کی سیلری نہ پوچھی جائے. تو عورتیں بہت کانشیس ہوتی ہیں اپنی عمر بتانے میں، اور یہ تو جملہ بہت مشہور ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی سے آدھی عمر بتاتی ہیں اپنی. خیر وہ یہ تو جھوٹ بات ہوگی، نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال خواتین بہت زیادہ اس بارے میں ٹچی ہوتی ہیں کہ اپنی ایج نہیں بتانا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا، جو نیک خواتین ہوں گی جو جنت میں جائیں گی ان کی عمر کم کر دے گا، ان کو بالکل نئے سرے سے ایسے لگے گا کہ جیسے وہ بالکل ینگ سی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. اور پھر وہاں پر وہ آپس میں ساغر ان کے سامنے گھمائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے، یعنی خوبصورت جام ہوں گے جس میں بہت ہی بہترین قسم کا لذیذ مشروب ہوگا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور پینے میں بھی خوبصورت ہو. نعمت بھری جنتیں ہوں گی، عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو رسپیکٹ دیا جائے گا اور آمنے سامنے بیٹھیں گے. آپ دیکھیں جب بھی مجلس جمتی ہے، یہ مجلس ہم لگاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، تو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. اور واقعی میں جو اپنے ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، جو ہمارے دینی ساتھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہاں پر بھی آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ چیز انسان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، یہ چیز انسان کو خوش کرتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے. اور ویسے بھی جو خاندان میں جب ہم سب ملتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا، جب سارے بہن بھائی والدین سب مل جاتے ہیں، کتنی خوشی والی بات ہوتی ہے اور سب اس کے لیے انتظار میں رہتے ہیں. اسپیشلی جو گرلز جانے والے یا باہر ملکوں سے جانے والے لوگ ہیں، کہ ایک سال انتظار رہتے کہ کب ہم واپس اپنے لوگوں میں جائیں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں اور بات چیت کریں. اور وہ اس خوشی کے انتظار میں کتنے دن گزار دیتے ہیں، محنت اور جدوجہد کرتے ہیں. تو یہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے یہ خواہشات، یعنی انسان خوش ہوتا ہے اپنے لوگ، اپنے ملنے جلنے والوں سے، رشتہ داروں سے مل کر. لہٰذا جنت کی خوبی بھی کیا ہے کہ وہ سروری متقابلین، کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور عزت ان کو دی جائے گی. اور جو مشروب ان کو دیا جائے گا، وہ مشروب بھی اتنا بہترین اور لذیذ ہوگا کہ دیکھنے میں بھی اچھا ہوگا اور مزے میں بھی اچھا ہوگا، ماشاء اللہ. اور وہاں پر خوبصورت عورتیں ہوں گی، جو کہ ان کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ نگاہوں کو کم کرنے والیاں ہوں گی، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہوں گی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. پھر اب خاص بات آپ دیکھیں، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالت پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کہ واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم، تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا، تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی ایسا دوست، ایسا ساتھی جو ہم عمر ہو، یعنی قرین کا جو لفظ آیا ہے، یا تو بہادری میں ایک جیسا ہو ساتھی، یا پھر قوت میں ہم اثر ہو. تو ایسا ساتھی جو کہ دنیا میں اس کے بالکل ساتھ تھا، یعنی کہتے نا کہ قرین، ایسا ساتھی جو ہم نوالا یا ہم پیالا ہو، یا دونوں کا مزاج سیم ہو. تو دونوں کے مزاج سیم تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایمان لانے والا تھا اور ایک آخرت کا انکار کرنے والا. تو جو ایمان لانے والا ساتھی تھا تو وہ قیامت کے دن جب اس کو جنت کی نعمتوں میں ہوگا تو اس وقت اس کو خیال آئے گا کہ میرا ایک ساتھی بھی ہوا کرتا تھا. تو اچانک پھر وہ ساتھی کو اس کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی جائے گی. وہ منظر جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹی وی پر چار چار مناظر چلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے شہر کا, ایک دوسرے شہر کا, ایک دوسرے شہر کا, خبریں والے خبریں بتانے والے پیش کرتے ہیں ہر جگہ کا منظر. تو ایسے ہی اس کو وہ منظر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اب اس زمانے میں صحابہ کرام تو ہو سکتا بہت حیران ہوتے کہ ایسا کیسا ہوگا کہ منظر پیش کر دیا جائے گا, لیکن آج ہم جان سکتے ہیں کہ جب انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ اور صلاحیتیں دی ہیں کہ اس نے وہ سورسز وہ چیزیں پیدا کر لی ہیں, ایجاد کر لی ہیں کہ جس کی بنا پر ایک ملک کے ایک حصے کی خبریں دوسرے حصے میں دیکھی جاتی ہیں اور لائیو کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھا جاتا ہے, تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ وہ منظر اس کے سامنے چلا دیا جائے اور پھر وہ شخص اس سے کہے گا کہ تم نے تو مجھے گمراہی کر دیا تھا, اگر یہ میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ آج یہاں جہنم میں جانے والوں میں شامل ہو جاتا, کیونکہ تم کیا کہتے تھے کہ آخرت نہیں آئے گی اور یہ شخص آخرت پر یقین رکھنے والا تھا. تو بہرحال یعنی جو اعتقاد تھا اس میں فرق تھا, جو عقیدہ تھا, جو ایمان تھا اس میں فرق تھا, باقی تو دونوں کی عادتیں سیم تھیں, لیکن وہ دوستی اچھا ہوا کہ چونکہ اس نے اس کی بات نہیں مانی لہٰذا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آخرت کا انکار کیا تھا وہ ناکام اور نامراد رہا. ان ھذا لہو الفوز العظیم, یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے, ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ, لہذا کیا کرنا ہے یہاں پر, فلیعمل العاملون, بس عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. کس کامیابی کے لیے, جو جنت میں عذاب سے بچا لے, ایسے عمل کرنا چاہیے. کہو یہ ضیافت اچھی ہے, یہ زقوم کا درخت, ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر, جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے اور پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہیں کے نقش قدم پر دوڑ چلے, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا, اس برے انجام سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. سبحان اللہ, یعنی برے انجام سے کون بچ سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں. تو اب یہاں پر جو عمل کرنے کی بات کہی گئی ہے تو کون سا عمل افضل ہے, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, تو ہر دفعہ اللہ کے رسول نے الگ الگ جواب دیا کہ بعض اوقات آپ نے کہا اللہ پر ایمان لانا, بعض اوقات آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, کبھی کہا حج مبرور. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جب پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کون سا عمل ای الافضل, کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے, تو کہا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ بس عمل کرنے والوں کو انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں, افضل عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جو افضل عمل کرنے والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور بامراد ہوں گے, اور جنہوں نے ان اعمال کو انجام نہیں دیا تھا وہ ناکام اور نامراد ہوں گے, اور ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا. یہ ایک درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے, دنیا میں بھی پایا جاتا ہے, اور اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے اور اس کی سمیل بہت ہی ناگوار ہوتی ہے, توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سرس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے, کھجلی سی چلتی ہے. تو لہٰذا جس کو تھوہر بھی کہتے, تو کچھ علماء کرام کہتے کہ زقوم کا درخت اس زمانے میں ان کے لیے ناپسندیدہ تھا عرب کے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہنم میں بھی درخت ہوگا زقوم کا, لیکن اس کے سر شیطان کے شگوفوں کی طرح ہوگی, یعنی بہت ہی ڈینجر قسم کا درخت ہوگا. اب آپ کو سوچیں کہ جو درخت آگ میں اگے گا, کیونکہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا دراصل اس درخت کا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کہنے لگے کہ اچھا جب جہنم میں آگ ہوگی تو وہاں درخت کیسے اگے گا, کیونکہ آگ میں تو درخت نہیں اگا کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آگ ہی کی طرح ہوگا, یعنی اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ کانٹے دار ہوگا, اس کا مزہ خراب ہوگا, اور جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ گل جائیں گے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے. اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 75, ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو اور ایسے معبود چاہتے ہو جو کہ رب العالمین نے نہیں بنائے، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، انہوں نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حبل من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی، یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، جب جب یہ آیت پڑھیں دل کی کیفیت بہت عجیب سی ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا درجہ دیا وہ یوں ہی نہیں دے دیا گیا۔ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان کے درجات کو بلند کیا، تو ان کی وہ جو آزمائش تھی اور جو انہوں نے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا میں آخر ایسی کون سی بھلائی انہوں نے مانگی تھی جو ان کو ملی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو دنیا میں بھلائی انہوں نے مانگی تھی وہ دنیا میں بھلائی یہ نہیں تھی کہ مال و دولت کی کثرت، بلکہ دنیا میں بھلائی یہ تھی کہ جو بھی آزمائشیں آئیں اس پر وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں انسان بہکتا کب ہے؟ جب اس کی خود کی ذاتیات پر زد پڑتی ہے، جب اس کو اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، آپ دیکھیں سب سے محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان بھی آگ میں کودنا گوارا کر لیا۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ کتنی بڑی آزمائش تھی اور کیسے وہ اس پر پورا اترے کہ اپنے بیٹے کو جب خواب سنایا اور کہا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو ان کو جو خواب آ رہا تھا بار بار کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جب بیٹے کو خواب سنائے تو بیٹا بھی کتنا فرما بردار ماشاء اللہ، اور بیٹے میں کیسی عاجزی فرما برداری اور کیسے والد کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی بھی فرما برداری کہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے، یعنی آپ جو بھی میرے ساتھ کریں گے میں صبر کروں گا، میں اس پہ کچھ بھی زبان تک نہیں کھولوں گا۔ سبحان اللہ، بہت حیرانی ہوتی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر بالکل اپنی جان پیش کر دیں۔ ہم انہی کی یاد میں آج ہم ہر قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نام باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں صرف آزمانا چاہا اور وہ آزمائش میں پورے اترے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا ان کو لقب ملا، ان کو اواہن حلیم اواہن منیب امتن قانتن، کہ اپنی ذات میں آپ ایک اکیلے امت ہے ابراہیم علیہ السلام، ایک پوری نیشن ہوتی ہے، ایک پوری امت ہوتی ہے، جتنا ان کا ایمان یا فرما برداری ہوں گی ان سب سے بڑھ کر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے اسوہ ابراہیمی کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا قرآن، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ قرآن میں صرف دو ہی لوگوں کے لیے اسوہ کا لفظ آیا ہے کہ ان کے اسوہ کو فالو کیا جائے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے، کیسے صابر والد، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے خاندان میں سے تھے۔ تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سیم سیرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، صبر کی انتہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ایسا ہم کو فرما بردار بنائے، لیکن ہم اللہ کی فرما بردار بھی بنے رہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، تو نہیں، اللہ کی فرما برداری پہلے اور بعد میں والدین کی فرما برداری. تو سبحان اللہ، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑھاپے میں اولاد ہوئی، ان کو بہت عرصے تک اولاد نہیں تھی. جب بہت عرصے کے بعد ان کو اولاد ہوئی اور وہ اولاد اس قابل ہوئی کہ وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئی. سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، یعنی ینگ سے لڑکے بالکل 13-14 سال کے نوجوان بالکل، اور وہ ایج میں تو بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، کتنے پلان بنا لیتا ہے انسان، کتنے خواب دیکھتا ہے انسان اپنے بچوں کے لیے. اور اولاد کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے، یعنی انسان تو اپنے بچے کو بخار میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کانٹا چپ جائے بچے کو تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے، والدین خود بھوکے رہ جائیں گے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی خاطر انہوں نے کیسی قربانی دی کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرے، اور جب بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹا بھی کیسا فرما بردار ماشاء اللہ. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف 3 یا 4 دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ حضرت حاجہ کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے، اور ہم بے آب ہو گئے وادی میں چھوڑ کر گئے تھے جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان بھی نہیں تھے ایون. بعد میں لوگ وہاں پر آ کر بسنے لگے اور آباد ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ دکھایا کہ ماشاء اللہ اسے وہی بے آب ہو گیا وادی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، اور ان دونوں سے وہ کام لے کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا ماشاء اللہ، کعبۃ اللہ جہاں آج ہم جاتے ہیں، جہاں ہم عمرہ اور طواف کرتے ہیں. الحمدللہ اس گھر سے ہماری کتنی محبت وابستہ ہے. تو اس گھر کو تعمیر کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ والدہ تھی اکیلی جو تنہا اپنے بیٹے کو لے کر وہاں رہی. اس والدہ کا ایمان کیسا ایمان ہوگا؟ اس والدہ کی ہمت کی ہمیں داد دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس والدہ کی قربانی کو ضائع نہیں کیا کہ جب اللہ کے حکم سے ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس خاتون نے کیسے صبر کیا ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اس کوشش کو پورے مردوں کے لیے بھی آپ دیکھیں اتباع کے قابل بنا دیا. کہ آج ہم صحیح جب کرتے ہیں عمرہ میں، اور صحیح کے بغیر عمرہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ایک رکن ہے عمرہ کا صحیح کرنا. جو صفحہ اور مروہ کے گرد ہم 7 چکر لگاتے ہیں، سارے مرد بھی کرتے ہیں، بوڑھے بچے جوان عورتیں سب کرتے ہیں، تو ایک خاتون کی نقش قدم پر سب دوڑتے ہیں. سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ کوششوں کو اور ان کے اثرات کو باقی چھوڑ دیتا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا اجر عطا کرتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں باقی رکھا، قیامت تک رہے گا باقی، عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ان کے نقش قدم کو، ان کے دوڑنے کو. تو جو اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، ان کی ایک ایک قربانی یاد رکھی جاتی ہے اور وہ رائے گا نہیں جاتی. تو یہاں پر یہ حضرت حاجرہ تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، اور اس پر مفکرین شاعر اور بہت سارے لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ان کی سیرت، ان کے کردار میں کس کی تربیت کا اثر تھا، کون ان کی تربیت کرتا تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو بس آئے اور چلے گئے، ان کے ساتھ وہاں رہتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کو تو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا تھا، تو وہ مسلسل دوسرے ممالک میں گھومتے رہے. اور اتنی دور آنا جہاں پر وہ رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، عراق کی طرف کے علاقے میں، شام اور فلسطین وہ جاتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو وہاں سے مکہ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن سبحان اللہ، یہ والدہ کی تربیت کا اثر تھا. تو لائبریریز کی لائبریریز اگر انسان پڑھ لے، لیکن اگر ماں کی تربیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. علم انسان کے اندر آگے ہی نہیں پیدا کرتا، ٹھیک ہے، علم سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، لیکن تربیت بھی ضروری ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا جو کام بتایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کی تلاوت، کتاب کی تعلیم اور تزکیہ، یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، سمجھے. تو بعض وقت علم سے غرور اور تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو تو، یا وہ صحیح اگر اللہ کی معرفت رکھنے والا نہ ہو تو وہ علم بھی اس کو لے ڈوبتا ہے. تو لہٰذا تربیت بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی. اور یہ تربیت کا کام کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں بڑے ہونے کے بعد، یہ کام تو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے جب سے شروع ہو جاتا ہے تربیت کا کام. تو اور والدین کی نیکی کا اثر لازماً بچوں پر بھی آتا ہے. تو یہ حضرت حاجرہ تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ بیٹے اللہ کے بھی فرما بردار رہے اور اپنے والد کے بھی فرما بردار رہے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، اچھا تمہارے ابو تم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لہٰذا تم بچوں کو نافرمانی سکھائی جاتی ہے والد کی، اکثر مائیں اپنے بچوں کو والد کے خلاف کر دیتی ہیں، متنفر کر دیتی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. جبکہ والد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، والد کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور والدہ کا کچھ اور مقام ہوتا ہے. تو ان کی تربیت میں والدہ کا ماشاء اللہ بہت ہاتھ تھا، اور والدہ ہی نے ان کو صحیح ایک مسلمان بنایا، صحیح اللہ کا بندہ بنایا، اور والد کا فرمانبردار بنایا. اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کس مکتب میں گئے تھے اسماعیل علیہ السلام؟ یا کوئی کرامت تھی یا کوئی فیضان تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. دیکھا جائے تو ان کو آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ ایک والدہ نے سکھائے. تو واقعی میں ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر. تو اگر گوہر یعنی موتی چاہیے آپ کو، آپ دیکھیں ہر سیپ میں موتی نہیں ہوتا. موتی کون سا بنتا ہے؟ جو یعنی جس کو موتی بننا ہوتا ہے وہی قیمتی ہوتا ہے. تو کون موتی بنے گا؟ جو ماں کی آغوش میں پلا بڑا. یعنی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، کہ ماں نے ایسی تربیت کی تھی تو وہی بچہ پھر بڑا ہو کر سب کے لیے فائدہ مند بنتا ہے. وہ موتی کی طرح بن جاتا ہے، قیمتی شے بن جاتا ہے. وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے. اور اس لیے انہی کی یاد میں الحمدللہ ہم قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو یوم النہر، جس کو کہا جاتا ہے 10 تاریخ، 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے جانوروں کو ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے 10 ذی الحجہ کو. تو آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خوف سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. ہو سکتا ہے اسی بنا پر وہ فدینا ہو بذبحٍ عظیم، فدیہ دینا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ حج کے موقع پر جو کمی بیشی رہ جاتی تو ہم فدیے نے ایک قربانی دیتے ہیں. تو اب یہ جو آپ دیکھیں، قربانی الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے، لیکن جو صدقے کا بکرا ہے وہ ہم نے کہیں نہیں سنا. صدقے کا بکرے کا ذکر نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تابعین نہ تبع تابعین، کہیں بھی نہیں ملتا. یہ صرف ہم کو انڈیا پاکستان میں ملتا ہے. ایون گلف کنٹریز میں بھی صدقے کا بکرا کہیں نہیں ہے. یہ غیر مسلم قوموں میں پایا جاتا تھا، ہندوؤں کے اندر. یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والی قومیں ہوتی تھی، جو توہم پرستی میں مبتلا ہوتی تھی، تو وہ لوگ دراصل صدقہ دیتے تھے، یا وہ لوگ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کسی کی جان بلی دیتے تھے. اور وہ بلی اسی سے نکلا ہوگا، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. تو وہ بلی دیتے تھے کسی انسان کی، کسی جانور کی، خون بہاتے تھے تاکہ وہ بلائیں ان سے ٹل جائیں. تو بعض اوقات وہ زندہ لوگوں کو بھی دے دیتے تھے، لڑکیوں کو دیتے تھے یا لڑکوں کو دے دیتے تھے، اور بعض اوقات جانوروں کو دیتے تھے. تو آپ دیکھیں، بکرا جان کا صدقہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اگر ادھر بکرے کو ذبح کریں گے تو ادھر جان بچ جائیں گی، ادھر بکرے کو ذبح کریں گے تو ادھر تکلیف دور ہو جائے گی، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ غلط سوچ ہے، غلط عقیدہ ہے یہ، اور اس میں بھی شرک کی بو آتی ہے. اصل میں جان بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ بکرے میں کوئی بکرے کی کوئی ویلیو اور کوئی کیف وہ نہیں ہے کہ اس میں وہ بچا سکے کسی کی جان کو. یہ بکرے میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹال دے گا. آپ دعائیں کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل آئی ہے تو آپ دعائیں کریں، آپ کچھ اور صدقہ کر دیں. آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھا نیک کام کر دیں، مسکرا کر ملیں لوگوں سے، درگزر سے کام لیں، پیسہ دے دیں اللہ کی راہ میں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں. لیکن یہ بکرا ذبح کرنا، یہ تو زیادہ تر دیکھنے میں آئے کہ ہندوؤں کا ہی کانسیپٹ ہے. اصل میں یہ جو توہم پرست قومیں ہوتی تھی ان کا کانسیپٹ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بکرا یعنی دمبا بھیج دیا، اور ان کی جگہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جانور ذبح ہو گیا الحمدللہ. اور اسی بنا پر ہم حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. اور قربانی کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے بندے کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے قریب کیا قربانی مانگ کر ان سے، اور جب انہوں نے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، یہاں تک اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیا ذبح کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور ایک جانور بھیج دیا، اور اس طرح سے وہ جانور ذبح ہو گیا. تو انہی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا حکم ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، تو ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں 10 تاریخ کو قربانی کے دن. لیکن اے اللہ تعالیٰ، جب کوئی موقع آئے اور تیری طرف سے کچھ ہمارے لیے ڈیمانڈ ہو کہ اپنی جان دے دو اللہ کے نام میں، تو اے اللہ تعالیٰ ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور تیرا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ قربانی قرب کا ذریعہ ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ابھی تک ہم نماز میں بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود ابراہیمی اس کا نام ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ابھی تک بھی لیا جاتا ہے اور 4500 سال گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی آنے والی نسلوں میں بھی ان کا نام کیسے رکھا، اور انہوں نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ بعد کی آنے والی نسلوں میں میرا نام باقی رہے، مجھے متقین کا امام بنا، ایسے وارث عطا کر جو میرے بعد بھی میرا نام لینے والے ہوں، اور ماشاء اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے وارث عطا کیے. اسی لیے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے کوئی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جیسے کہ بنی اسرائیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے امت مسلمہ یا پھر جو عرب کے لوگ تھے اس وقت کے سمجھے. تو اب اس میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے، یعنی جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کچھ اپنا سہارا بنایا اس نے ظلم کیا، اور جس نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا وہ خوش قسمت ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقین المرسلین میں سے تھے. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، یا تم بعال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. سبحان اللہ، ایک شخص کی اتنی تعریف. اب یہ کون تھے، کیا تھے، ہم یہ تو نہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام الیاس تھا، اور جس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ان کی تعلیمات کو قبول نہ کر سکی اور انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو انہوں نے پھر کیا کہ اپنے انجام کو وہ پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت زیادہ ستایا گیا. ان کے زمانے میں بال بت کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ بال نامی بت بعد میں بھی باقی رہا، اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھا. یہ جو بال نامی بت ہے یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ لوگ اس کو پوجتے رہے. یا ہم دیکھتے کہ بتوں کے نام شاید ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف دو ہی مقام پر آیا ہے، ایک یہ یہاں پر آیا ہے اور ایک سورہ انعام میں آیت نمبر 85 میں آیا ہے. تو اس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے علاقے میں واقع شہر تھا یا بستی تھی جو کہ بنی اسرائیل ہی کی بستی تھی. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دور تھا جس میں الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جب بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابیاں عام ہو گئی تھیں. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو کہ تم کو عقل نہیں آتی. اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میں زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ان کی نسل سے ہی تقریباً سارے نبی پیدا ہوئے الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی سارے نبی، چاہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے رہے ہو یا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے سمجھے جو نبی تھے. اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہاں پر ان تمام انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف بستیوں کی طرف بھیجا، جیسے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کی قوم نے نہیں مانا فرعون نے تو ان کو غرق کر دی، اس قوم کو غرق کر دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم نے تو وہ کام کیا تھا کہ جو کسی نے نہیں کیا، لہٰذا اس کو بھی غرق کر دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی. پھر یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور یہ یونس علیہ السلام ان کے بعد کے لوگوں میں تھے، یعنی لوط علیہ السلام کے بعد کے لوگوں میں یونس علیہ السلام تھے. اور اس کے بارے میں جو اسرائیلیات ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی بستی کے لوگوں سے مایوس ہو کر اور غصے میں آ کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ ابھی ان کے لیے حکم نہیں آیا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اپنے صحابہ کرام کو تو جانے کے لیے کہہ دیا اور کہا کہ میں اسی وقت نکلوں گا جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا. اور پھر ایک دوپہر، یعنی دھوپ سے بھری ہوئی دوپہر میں، آپ کو جبریل امین نے کہا کہ آج ہی آپ کو نکلنا ہے. تب آپ ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور کہا کہ آج رات ہم کو نکلنا پڑے گا، یعنی وہ وقت آ گیا جب ہجرت کرنا ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے جب وہ وہاں سے نکل گئے اپنی بستی سے، اور یہ نینوا کی بستی تھی جہاں پر یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو جب وہ وہاں سے نکل گئے اور یا وہاں سے چلے گئے اپنی بستی سے نکل گئے، تو وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی کہا جاتا ہے کہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، تو قرعہ اندازی کرنی پڑے گی، کسی کو اترنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے قرعہ اندازی سفر کے دوران ہوئی ہو، کیونکہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. جب وہ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا، لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ جن کے نام کا قرآن نکلا ان کو سمندر میں ڈال دیا. اور جب ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ اس ابتلا میں مبتلا ہوئے، کیونکہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام سے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ملیم، ایسے قصوروار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے فوراً ان کو اپنا احساس ہوا اپنے کام کا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ غافل لوگوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، تسبیح کی اللہ تعالیٰ کی، اور جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا، اس کی تسبیح کی. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا کہ نہیں ہے کوئی رب مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتا اور پلٹتا نہ یا لوٹنا آتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. سبحان اللہ، آپ سوچے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، اور مچھلی نے ان کو صرف نگلا تھا، کھایا نہیں تھا. تو جو مشہور مفسر ہیں قتادہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مچھلی بھی جب تک زندہ رہتی جب تک کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا. جب یونس علیہ السلام نے اعتراف کر لیا، اور ایک یہ بندے مومن کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو اپنے قصور کا جیسے ہی احساس ہوتا ہے وہ فوراً اعتراف کر لیتا ہے، وہ اس قصور سے بھاگتا نہیں ہے. تو یونس علیہ السلام کو بھی جیسے احساس ہوا اپنے قصور کا، انہوں نے فوراً معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. تو اب دیکھیں کیا ہوا کہ اس مچھلی نے ان کو ساحل پر لا کر اگل دیا، اور ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی روئیدگی نہیں تھی، کہا جاتا ہے نہ کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یونس علیہ السلام پر سایہ ہو سکے. تو یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں، یعنی کبھی بھی کچھ غلطی ہو جانے پر اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، اور کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، معافی مانگیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا کرے گا جو پہلے تھی. یونس علیہ السلام نے جب ان کو غلطی کا احساس ہوا اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. ان کے لیے ایک بیلدار درخت بھی اگا دی گئی جس سے وہ سایہ کر سکے اور کھا بھی سکے، ان کو طاقت مل سکے. ظاہر سی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہنے میں انہوں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، نہ سانس لے سکے، نہ آکسیجن مل سکی، تو کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیل وہاں پر اگائی جس کو کھانے کی وجہ سے، جس کے پھل کھانے سے اور یا اس کا سایہ کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گئے ماشاء اللہ. اور پھر دوبارہ انہیں بستی والوں کی طرف گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک کے باقی رکھا تھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کہ واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کہ تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. یہاں پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو اپنی مخلوق سے سب سے محبت ہے، چاہے وہ بیٹے ہو، بیٹیاں ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے سب یکساں برابر ہیں کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو یہاں پر اصل میں کفار مکہ کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ بیٹوں کو بہت پسند کرتے تھے, بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے, بیٹوں پر ان کو بہت فخر و غرور تھا, اور بیٹیوں کو وہ نچلا جانتے تھے, بیٹیوں کی کوئی ویلیو کوئی عزت نہیں تھی, بیٹیوں کو پیدا ہونا ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا. اور اسی بنا پر وہ سوچتے تھے کہ بیٹی جب پیدا ہوئی ہے اور اس کی خوشخبری ان کو ملی ہے بیٹی کی, تو کیا وہ اس خبر کو لیے بیٹی کو زندہ رکھے یا اس کو دفنا دے زمین میں, دفن کر دے. یہ ان کے نزدیک بیٹی کا مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ چیز اللہ کے لیے دے رہے ہو, یعنی تمہاری سوچ دیکھو, تمہاری سوچ, تمہاری کم نظری اور تمہاری کم عقلی دیکھو کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو بیٹیوں کو, تو وہ چیز اللہ کے لیے قرار دے رہے ہو. یعنی اگر اللہ کو دینا ہی تھا کچھ اللہ کے نزدیک تو تم یہ بیٹیاں کیوں دے رہے ہو, کیا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ تو بہرحال اللہ نے نہ بیٹے بنائے ہیں نہ بیٹیاں بنائی ہیں, اور کیسے معلوم کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, یہ وہ نعوذ باللہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ کیسے فیصلے لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے, حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہاری یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو, اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی فرشتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مقام مقرر کر رکھا ہے, ہر ایک کے درجات ہیں. کچھ فرشتے بہت اہم درجوں پر فائز ہیں, کچھ کم اس سے نیچے درجے پر فائز ہیں, اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں. یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ وَإِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, ہم تو صف بنانے والے ہیں. یعنی ہم کام بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں تو صف بنا کر, اور فرشتوں کی قطار لگتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو سب سے اوپر آسمانوں پر جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہاں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں ماشاء اللہ, اور قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی لوگوں کی. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں فرشتے, اتنی کثیر تعداد میں, اور وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے پڑتے ہیں. تو اے انسان, تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں اللہ کے آگے نہیں جھکتا؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں بیان کرتا؟ فرشتوں کو دیکھو کہ فرشتے تو صف بستہ اللہ کے جناب میں کھڑے ہیں, حکم کے منتظر ہیں, اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اے انسان, تو بھی اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے آگے اور اس کا مطیع اور فرما بردار بن جا. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا, تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے, مگر جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. یعنی اہل مکہ دراصل اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ اچھا, یہ یہود کے پاس کتاب ہے, نصارہ کے پاس کتاب ہے, ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں. ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی, کوئی نبی ہوتا, تو ہم بھی عروج حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے تو یہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے, جب رسول آ چکا تو اس کی بات مان نہیں رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو ان کے لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے مرسلین پر, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگوں نے جو شرک کیا تھا وہ اپنے شرک میں خود ہی ڈوب مرے, یعنی وہ کچھ کام نہ آیا ان کا شرک کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمام رسولوں پر سلامتی ہے اور تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہ من قرن فنادوا ولا تحین مناص. سورہ سواد قسم ہے, سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. سورہ سواد, مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے جس میں قرآن کے تعلق سے جو اعجازات بیان ہوئے ہیں, یعنی اس کے جو الفاظ ہیں, اس کے ہر لفظ میں ایک معجزہ پوشیدہ ہے. اس کے ہر لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر ہم اس کی تفسیر کرنے بیٹھے تو ہر لفظ پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ خود دیکھنے کے سواد والقرآن ذی ذکر کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، کفر فی عزتی و شقاق۔ پھر آپ دیکھیں اس کے انداز بیان، جب قرآن کی آیت ختم ہونے کے کم اہلکنا من قبلہ من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کہ جب ان کے یعنی ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو اور بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کے اوپر وہ عذاب آئے تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں تھا، یعنی اس وقت میں ان کی چیخیں بہت زیادہ تھیں، وہ چلانے لگے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا ان کے چیخنے کا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہیں سے آ گیا، کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی رب بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں پر ان کو اعتراض کس بات پر تھا؟ اس قرآن کی آیات پر اعتراض تھا، کیونکہ یہ قرآن کیا کہتا تھا کہ ایک رب کی طرف آؤ، ایک رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر قرآن کو شروعات میں ہی ذی ذکر کہا گیا، تو اس کا معنی ہے کہ یہ عزت والا ہے، شرف والا ہے اور بزرگ ہے قرآن۔ دوسرا، یہ قرآن تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے، یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہے اور غفلت سے چونکانے کے لیے آیا ہے یہ قرآن۔ تو یہ ذکر کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ تو جب یہ قرآن ان کے پاس نصیحت کے لیے آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کہ اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تو ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب ہے بات ہے کہ ہم ایک رب کو مانے اور باقی سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، ان کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اور یہی والی آیت جو علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے، جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ماشاءاللہ، اور اس میں علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے اور علوم القرآن میں کئی ٹاپک ہیں، تو کہا جاتا ہے یعنی اس میں یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے بات، یہ ایکچولی سیرت سے اور علوم القرآن کے ٹاپک میں آتی ہے بات، کہ کہا جاتا ہے کہ یا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں ایک شخص نے اعتراض کیا قرآن پر، کہ یعنی وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں نے اعتراض کیا، اور بعض مفسرین کہتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ایسا ہوا، لیکن یہ واقعی کی کوئی یعنی اس کی سند نہیں ہے حدیث کی طرح۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ان لوگوں نے کوئی تین الفاظ تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، ایک تو یہ عجاب یہ والا لفظ تھا کہ یہ لفظ تو ہم کبھی سنے نہیں، ہم عرب لوگ تو اس کو بولتے نہیں، عجاب والا لفظ نہیں، ہم تو عجیب بولتے ہیں عجاب نہیں بولتے۔ پھر تو ایک کبار، تو کہنے لگے کہ ہم کبیر بولتے ہیں کبار نہیں بولتے، یہ کیسا لفظ ہے اور یہ کیسا قرآن اور کیسا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل اور اس میں عجیب لفظ آ گیا ہے۔ اور تیسرا لفظ تھا قسورہ، وہ لوگ ایکچولی اس کے لیے جو لفظ آیا تھا قرآن میں قسورہ کا لفظ آیا شیر کے لیے، یس یعنی ایک طرح سے کسی کو عزت دینا، کیونکہ شیر بھی کیا ہوتا ہے پورے سردار ہوتا ہے جنگل کا نا، تو سردار کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم تو شیر کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن میں یہ لفظ کیسے آ گیا قسورہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس منعقد کی گئی اور جو بوڑھا شخص تھے ان کو بلایا گیا اس مجلس میں، تو ان سے کہا گیا کہ بیٹھیے، جب وہ بیٹھنے لگے تو ان سے کہا گیا کہ یہاں نہیں ادھر بیٹھیے، جب وہ ادھر بیٹھنے لگے تو ان کو دوبارہ اٹھایا گیا کہ یہاں نہیں یہاں بیٹھیے۔ تو آپ دیکھیں صرف ایک دفعہ کے اٹھانے پر اس بوڑھے شخص نے کیا جواب دیا کہ یا قسورۃ العرب، یعنی اے عرب کے سردار، ھذا شیء عجاب وانا شیخ کبار، کہ یہ تو معاملہ بہت ہی عجیب ہے جبکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے اتنا بوڑھا آدمی ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ مجھے ادھر اٹھا کر ادھر بٹھا رہے ہیں، ادھر بٹھا کر ادھر اٹھا رہے ہیں۔ تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، یعنی سب کو کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا، جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے قرآن کے ان الفاظ پر، جن کو اپنی عربی دانی پر بہت زوم تھا اور جو اس میں بہت گرفتار تھے تکبر میں کہ ہمارے جیسی عربی کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس قرآن کا کوئی توڑ نہیں لا سکے، وہ اس قرآن کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے کہ اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اور انہوں نے جو دو تین چھوٹی موٹی چیزوں پر اعتراض کیا، تو آپ دیکھیں وہ اعتراض جب کبھی ختم ہو گیا کہ ایک اتنا بوڑھا شخص اس نے وہ تین الفاظ استعمال کر لیے کہ یا قسورۃ العرب، اے عرب کے سردار، ھذا شیء عجاب، یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے، انا شیخ کبار، میں تو ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہوں اور آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو جو اعتراض انہوں نے اٹھائے تھے وہ اعتراض وہیں کہ وہیں ختم ہو گئے۔ بہرحال یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہیں۔ اور سردارہ نے قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یہ بھی ان کو بہت بڑا قلق تھا اصل میں، عرب کے سرداروں کو، کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، ہم اتنے رعونت والے، ہم اتنے تکبر والے، ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ہمارا لباس دیکھ لو، ہماری سواریاں دیکھ لو، ہمارے گھر دیکھ لو، تو ہم زیادہ اہل تھے اس بات کی کہ ہم پر نبوت ہوتی نازل ہوتی، ہم پر قرآن نازل ہوتا، یہ رسول پر، یہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دولت ہے نہ اولاد بیٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان پر کیسے یہ رسالت نازل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، یہ لوگوں کی خواہشات کی بنا پر نہیں آتی، اور ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ان کو کیوں مل گئی رسالت، ہم کو ملنی چاہیے تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، پھر یہاں قرآن کو ذکر ہی کہا گیا، ذکری کہا گیا ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا وہ لوگ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے ان کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں خزانے یا اللہ کے قبضے میں ہیں؟ کہ یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یعنی کیا تیرے غالب اور پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کہ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے، اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ہم سب جانتے کہ مکہ کے لوگ تو بہت ہی معمولی اور تھوڑی تعداد میں تھے، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر چکا تھا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، یعنی کوئی دوسری بجلی نہیں آئے گی، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الأید انہ اواب انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. سبحان اللہ، کتنی تعریف ہے داؤد علیہ السلام کی، آپ سوچیں. اور وذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. سبحان اللہ، ایک سنگولر یعنی ایک اکیلے پرسن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمارے بندے، یعنی سب بندوں میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں لایا. اور ان کی خصوصیت کے بعد انہ اواب، تو یہ اواب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو پلٹ آئے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. اب یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے اور فکر کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی تو دل بہت نرم ہوئے ہوئے ہیں اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. قیام اللیل دیکھا جائے تو قیام اللیل اور تہجد ایک ہی ہے، جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کو قیام اللیل کہہ دیتے ہیں، اور باقی کے دنوں میں وہ تہجد کہلاتی ہے، یہ تراویح کی جو نماز ہے. تو ابھی تو دل بہت نرم ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا غیر رمضان گزرنے کے بعد کیا ہم وہ تمام عبادت کو باقی رکھ سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر استقامت ہوگی؟ چاہے تھوڑی ہی صحیح، لیکن ہم اس کو ریگولر کرتے رہے ان عبادت کو جو ہم نے رمضان میں کی. تو اواب اوب سے ہے پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی صفت بتائی ہے تو خاص طور سے اواب اور منیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اسپیشلی یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو اگر ہم چاہتے کہ ہم اللہ کے بندوں میں ہمارا شمار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر اپنے بندوں میں کرے، تو پھر ہم کو یہ کوالٹیز کو اپنانا ہوگا، اواب. اور یہ اواب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تم غلطی ہی نہ کرو، غلطی سے بچنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، اور انسان غلطیوں کا پتلا، سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جب تم سے ایک بار غلطی ہو جائے تب تم دوبارہ کبھی جانا ہی نہیں غلطی کی طرف، اور تم سے اب ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر جیسی تم سے غلطی ہوگی اب تو تمہیں کوئی معافی نہیں کی جائے گی، معافی نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے بہت محبوب ہیں جو کہ غلطی کریں لیکن توبہ کر لیں. خیر الخطاؤن التوابون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہے، پلٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. اور حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اگر بندے غلطی کر کے توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، جو تم جیسے نہ ہوں گے، جو غلطیاں کریں گے اور معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو اصل بات یہ نہیں ہے غلطی کرنا، اصل بات فکر یہ ہونا چاہیے کہ غلطی کی معافی، اور اس میں ندامت اور شرمندگی ہو، احساس ہو. تو اواب پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، اور یہ کیسی شخصیت کے مالک تھے، ماشاءاللہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. صبر، ان کی کوالٹی بتائی گئی کہ صبر کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام اور اللہ کے رسول کی بھی وہی کوالٹی بتائی گئی, اور اللہ کے رسول کو بھی بار بار سنگولر کا صیغہ استعمال کیا کہ اصبر علی ما یقولون, کہ صبر کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں بناتے ہیں, اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو. ذل عید یعنی جن کو ہم نے قوت بخشی تھی, اور عربی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑی قوتوں کے مالک تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہنر سے نوازا تھا, جسمانی طاقت یا پھر جو ان کی سوچ تھی, جو ان کا ذہن تھا کہ وہ زرہیں بناتے تھے ماشاءاللہ, تو بہت قوت والے تھے, بہت طاقت والے تھے. لیکن آپ دیکھیں اواب تھے, جسمانی طاقت تو بہت تھی لیکن اللہ کی طرف اللہ کے سامنے جب آتے تو کیسے ہو جاتے, بالکل عاجز بندے بن کر. اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوں, جو اپنی کمزوری کا احساس رکھتے ہیں, جن کو معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی قوت اور طاقت والا ہے. تو کیا مسخر کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں, کہ ایک تو رجوع کرنے والے تھے اور پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا جو صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, وہ کیسا ان کا پڑھنا ہوگا تلاوت, اور کیسی وہ تسبیح ہوگی کہ پرندے تک ساتھ میں آ جاتے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے, ان کی آواز میں لانے کے لیے, اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داؤد علیہ السلام کی وہ تسبیح سنائے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت میں پہنچا اور ہم کو یہ انبیاء سے ہماری ملاقات ہو, اور ہم ان کی وہ لہن داؤدی جو بہت مشہور ہے وہ سنیں کہ کیسے وہ پڑھتے تھے, کیسے ان کی قرات ہوتی تھی. اور واقعی میں کچھ قرات ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جو دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, جو دلوں کو مسخر کر لیتی ہیں, جو ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں کہ دل نرم ہو جاتے ہیں اندر سے, کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زیادت ہم ایمانا وہ اللہ رب ہم یہ توکلون, اور ان کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ قرآن جب پڑھیں تو کوشش کریں کہ یا تو ہم بھی ہماری آواز بھی ایسی ہو, یا ہم بھی اسی طرح سے اچھے سے پڑھیں, اور یا تو سنیں قرآن تو غور سے سنیں تاکہ اس کا اثر ہماری جلد پر بھی ہو انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص جو بات دی تھی کہ فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا, انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں یعنی 99, اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے, اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں, بس وہی لوگ اس سے بچ نکلے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے, چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. فغفرنا له ذلك, تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبَ, سبحان اللہ کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ داؤد علیہ السلام, اب یہاں پر مفسرین نے بہت ہی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں, اور آپ دیکھیں ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اسرائیلیت کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اگر صحیح احادیث ہیں اور صحابہ کے اس پر کچھ واقعات ہیں یا صحابہ کے کچھ اقوال ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ہم کو صحابہ کے اقوال نہیں ملتے, تابعین کے اقوال نہیں ملتے, تو ہم کو اسرائیلیت سے لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیلیت میں سب جھوٹ بھرا ہوا ہے, اور اسرائیلیوں نے سب سے بڑھ کر جو کام کیا وہ یہ تھا, یعنی سب سے بڑا جرم ان کا کہ انہوں نے ہر انبیاء کی سیرت کو داغدار کیا اور ہر انبیاء کے کردار پر انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ غلط باتوں سے منسوب کیا ہے. تو یہاں پر بھی بہت غلط باتیں بتائی جاتی ہیں, ہم کو اس کو بالکل بھی نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. یہاں پر جو بات جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی کیا تھی, کہ کیوں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دونوں فریق کی وجہ صرف ایک فریق کی بات سنی, جبکہ فیصلہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس کو فیصلہ کرنے والا بنایا تھا اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے تھے. کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کچھ حصہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا, یا ہفتے میں ان کے کچھ دن ایسے تھے جس میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور کچھ دن ایسے تھے جس میں ان کے پاس فیصلے آتے تھے اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور حکومت کا کام سنبھالتے تھے, اور جو نبوت کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر لوگوں کی اصلاح کرنا وہ بھی کام کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ سارے کام کرتے تھے ماشاءاللہ وہ, اور ان کے پاس تلاوت کے لیے بھی وقت تھا. تو جب وہ کچھ اپنے عبادت خانے میں یا ایسی جگہ بیٹھتے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے, کہ دیوار چڑھ کر وہ ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے, اور لیکن انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک پر زیادتی کی گئی ہے. تو یہاں پر دراصل جو بات بتائی گئی کہ اچانک ان لوگوں کا آ جانا, جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ کیوں یہ لوگ اس طرح سے آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی کہ ایک اتنے بڑے عظیم فرمان روا نے, وہ کہ بادشاہ بھی تھے جبکہ وہ نبی بھی تھے, ان کی خلوت گاہ میں سیدھے راستے سے جانے کی بجائے ایک دیوار چڑھ کر جا پہنچنا, یہ ایک غلط طریقہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ فصل الخطاب, ہم نے ان کو خطاب کی قوت بخشی تھی, یعنی ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بھی بہت بہترین تھا, یا جو ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے وہ بھی بہت بہترین ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر جب ایک شخص نے, ایک فریق مقدمہ نے جب بات سنائی تو انہوں نے اسی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا, دوسرے فریق کی بات نہیں سنی. جبکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک تم دونوں فریق کی بات نہ سن لو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض وقت ایک فریق باتوں میں غالب آ جاتا ہے اور آ کر ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے فیور میں ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی دو فریق اگر میرے پاس آئیں اور ایک فریق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر قابو پالے یا مجھ پر حاوی ہو جائے, اور میں اس کی غلط بیانی سے کیونکہ جو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس غلط بیانی سے میں اس کے حق میں ایک غلط فیصلہ دے دوں, اور کسی اور تو اس کی وجہ سے تم اس سے کسی کی اپنے بھائی کی زمین ہتھیا لو, تو وہ مجھ سے فیصلہ نہیں کروا رہے بلکہ وہ ایک آگ کا ٹکڑا مانگ رہا ہے جو اس نے اپنے خود کے لیے لے لیا ہے. استغفر اللہ. یعنی مقدمے میں اگر کوئی ایک فریق ہوتا ہے اور جو اس کا مخالف فریق ہوتا ہے, تو دونوں میں سے کوئی ایک چرب زبانی کی وجہ سے, اپنی زباندانی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کروا لے اور اپنے فیور میں فیصلہ کروا لے اور سامنے والے کی زمین ہتھیا لے یا کسی پر قبضہ کر لے یا غصب کر لے اس کا کوئی مال, تو دراصل وہ آگ کا ٹکڑا مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ ایسی جگہ رکھا کہ جہاں ہم فیصلہ کرنے والے ہیں, تو پھر صحیح اور حق پر مبنی فیصلہ کریں اور سچی بات کی طرف راغب ہوں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کیا, جیسے ان کو احساس ہو, ہم کیا دیکھ رہے ہیں پیچھے یونس علیہ السلام کو ہم نے پڑھا کہ ان کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے دیکھا جیسے وہ ایک شخص کو قتل کر کے نکل کھڑے ہوئے, انہوں نے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی مغفرت فرما دی, ماشاء اللہ اسی وقت معاف کر دیا. یہاں داؤد علیہ السلام, ان سے فیصلہ کرنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی, اب دیکھیں فغفرنا لہ ذلک, پھر ہم نے اس کو معاف کر دیا وہ قصور, اور یقیناً وإن لہ عندنا لزلفا وحسن مآب. کتنی پیاری آیت ہے کہ ہمارے پاس داؤد علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لیے, یعنی ان کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. سبحان اللہ. یہ تقرب بھی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کا, قرب بھی حاصل کر لیا اور انجام بھی بہتر ہے ماشاءاللہ. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ. ہم نے کہا اے داؤد, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی, اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اب یہاں پر اسپیشلی داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا ہے, اور یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشی نفس کی پیروی نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عادل حکمراں ہوتا ہے, اسی لیے جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک عدل والا حکمراں ہوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول نے نجاشی کو کیا کہا تھا کہ وہ ایک عادل حکمراں ہے. تو یہ عدل جو ہے بہت بڑی چیز ہے اصل میں, اور عدل انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے, کیونکہ عدل یہ بہت مشکل کام ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈنڈی مار جاتا ہے اپنی اولاد میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے قریبی لوگوں میں, اور پھر وہ کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے. تو یہ عدل والی کوالٹی یہ سب سے بہتر کوالٹی ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا, یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو تو ہم مجرموں کے جیسا نہیں کر سکتے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار؟ تو فجار اور متقین برابر نہیں ہو سکتے, دونوں میں بہت فرق ہے. کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. سبحان اللہ. پھر اس کتاب کی بات کی گئی اور ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ سورہ سواد میں کتاب کا بہت زیادہ ذکر ہے, اس کے الفاظ اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو کتاب انزلناہ الیک, یعنی سب سے پہلی بات تو اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو کہ کیا ہے, مبارکن, مبارک ہے. اور برکہ کے ہم نے پانی کیا پڑھے تھے کہ اپنی جگہ بھی اس میں خیر کثیر کا ہونا اور گروتھ ہوتے چلے جانا, اور اس میں سے لوگ کتنا بھی حاصل کرتے رہے اس کی گروتھ میں کوئی کمی نہ ہونا, یعنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس کا خوب پھلنا پھولنا بڑھنا. تو اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا, اس کتاب کو جو بھی لے گا, اس کتاب کے مطابق جو بھی عمل کرے گا وہ خود بابرکت ہو جائے گا ماشاء اللہ. اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی, اس کے اوقات میں برکت آ جائے گی, اس کے مال و رزق میں برکت آ جائے گی, ہر چیز میں برکت ہوگی. کیونکہ یہ کتاب کیا ہے, مبارک ہے ماشاء اللہ. لیتدبروا, کس لیے آئی ہے یہ مبارک کتاب, تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے. تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر کا جو لفظ دبر سے نکلا ہے, دال بے رے اس کا روٹ ہے. دبر کسی چیز کے پیچھے پچھلے حصے کو کہتے ہیں. تو یعنی آیتوں میں غور و فکر کر کے, یعنی آیت کے معنی و مفہوم کو جاننا, اس کی حکمت کو سمجھنا, اس کی گہرائی تک جانا, اس سے استنباط کرنا, یعنی آیتوں میں غور و فکر کر کے اس سے کوئی معنی اور مطلب اور کوئی فقہ مسئلے کا جو حل اخذ کرنا, یہ تدبر ہوتا ہے. اور اس کی آیتوں میں تدبر کرتے ہیں, ولی یہ تذکرہ, تاکہ وہ ذکر اس کو نصیحت کے طور پہ لیتے ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ تدبر کرنے کے لیے ہے, غور و فکر کرنے کے لیے ہے, اور نصیحت اور یاد دہانے کے لیے ہے. اور اولو الالباب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتاب ایسی صرف سیدھے سادے لوگوں کے لیے, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں, جو عقل والے ہیں, ان کے لیے کتاب ہے. ان کو یہ اٹریکٹ کرتی ہے, ان کو اپیل کرتی ہے. پھر وہ اس سے, یعنی وہ اس کتاب میں جب اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور کھپا دیتے ہیں, تو پھر اس سے وہ اتنی بینیفٹس اس میں سے نکالتے ہیں, اتنے فائدے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے پھر بتاتے ہیں کہ جس سے عوام بھی فائدہ اٹھاتی ہے. اب دیکھیں جیسے امام شافعی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن سے ایک مسئلہ اخذ کرنے کے لیے یا اس سے کوئی آیت کی کوئی دلیل لینے کے لیے وہ قرآن کو 300 دفعہ انہوں نے تلاوت کی, اور 300 دفعہ تلاوت کرنے کے بعد ان کو وہ آیت مل گئی بطور دلیل کے جو وہ چاہتے تھے ماشاءاللہ. تو اب دیکھیے جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے, لگا دیتا ہے, اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے قرآن میں, اس کے اوپر اس کے اسرار و رموز کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اسے اپنائے وہ خود بابرکت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھول دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. یعنی قرآن سے جو جڑ گیا سمجھے وہ کامیاب ہی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس میں غور و فکر کرے, اپنے من مانی تاویلات نہ کرے, اپنے من مانی تفسیر نہ پیش کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی, یہ کون سی زمین مجھے قبول کرے گی, اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر دوں, تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی منمانی تاویل کرنا, یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ ایک طرح سے عذاب کا باعث ہے. تو اس میں غور و فکر کرنا ہے, اس کتاب کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ دیکھیں اسے صرف جن بھوت بھگانے کا ذریعہ نہ سمجھیں آپ, یہ برکت کے لیے گھر میں نہیں رکھی جاتی کہ اچھا گھر جب گھر شفٹ کرتے ہیں ہمارے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, گھر شفٹ کرتے تو کہتے ہیں پہلے قرآن بھجوا دو. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں سب سے پہلے قرآن جاتا ہے, پہلی بات تو جہیز ہے ہی نہیں دینا. یعنی ایک برا کام کر رہے ہیں تو قرآن سے کر رہے ہیں. تو قرآن یہ ایسی برکت نہیں ہے کہ جب اگر آپ کسی گھر میں پڑھ لیں تو برکتیں نازل ہوں گی اور خوب رزق کی فراوانی ہوگی, یا قرآن آپ کسی جن و بھوت کو بھگانے کے لیے آپ پڑھتے رہے. نہیں, یہ تو ایکچولی پریکٹیکل بک ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور زمین ان کے لیے رزق ابلنے لگے گی, زمین سے رزق ابلنے لگے گا, یا جو ہے زمین اپنے خزانے کھول دے گی. جب اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس کے احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو واقعی میں کتاب برکت والی ہے. کتنی برکت والی کتاب ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے لیے کیسے کامیابی کے دروازے کھول دیے, ان کی زندگیاں سنور گئیں ماشاءاللہ, وہ دنیا کے پیشور امام بن گئے. تو آج ہم بھی اگر اس کو تھام لیتے ہیں, اس کتاب کو, اس مبارک کتاب کو, تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. اور تدبر, بعض مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تدبر کا طریقہ کہ آپ ایک آیت کو بار بار پڑھیں, یعنی قرآن کی آیت کو آپ بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, تلاوت اس کی بار بار کرتے جائیں, یہاں تک کہ آپ کو شرح صدر ہو جائے کہ آپ کو کتنی کی تلاوت اس کی بہت اچھی کرنا آ گئی. اس کے بعد مختلف تفاصیل سے ترجمے سے اس کا ترجمہ پڑھیں, الگ الگ مفسرین کا ترجمہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے, آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے, اس میں میرے لیے کیا حکم ہے, اس سے میں کیا فائدے اٹھا سکتی ہوں, اور اس سے میں کس نقصان سے بچ سکتی ہوں, میں لوگوں کو اس سے آیت سے کے ذریعے سے کیسے فائدے پہنچا سکتی ہوں, میرے لیے اس میں کیا احکامات ہیں, لوگوں کے لیے اس میں کیا احکامات ہیں. یہ دراصل تدبر ہے. تدبر یہ نہیں کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی الہام ہو رہا ہو اور کوئی آپ کے اوپر چیزیں نازل ہو رہی, نہیں, وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تدبر یہ ہے کہ آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس کی گہرائی تک جانا، اس کے معنی کا کھوج لگانا، اس کے ہر ایکسپیکٹ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تاکہ اس کے ہر ہم جو اسرار و رموز ہیں قرآن کی آیت کے وہ ہم سمجھ سکیں، ہم پر وہ آشکارا ہو سکیں. اور اللہ سے دعا بھی کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اس قرآن کو میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار، میرے غموں کا مداوا بنا دے. آمین. وَوَحَبْنَ لِدَعُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے، انت الوہاب. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا ھذا اتاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلف وحسن مآب. ہم نے اس سے کہا کہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. سبحان اللہ. یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے تھے ان گھوڑوں کو دیکھ کر کے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر سکیں یا اس کو اللہ کی راہ میں جنگ میں استعمال کر سکیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے نبی تھے، بادشاہ تھے، تب بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھتے تھے. یعنی انہوں نے گھوڑوں کا بھی دھیان رکھا جو کہ جنگ میں کام آنے والے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مسخر کیا تھا، ہواؤں کو مسخر کیا تھا، اور جو ان کی کرسی پر جسد لا کر ڈالا گیا، تو یہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بیٹا ہی میرے بعد میرا والی بنے یا وہ میرا جانشین بنے. تو تب وہاں پر ایک ایسا جسد لا کے ڈال دیا گیا جس کی بنا پر ان کو بتایا گیا، اصل میں یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اگر ہم کیسے تمہارے بیٹے کو تمہارا جانشین بنا سکتے ہیں جبکہ وہ نہ جو قابل قبول نہ ہو، جو وہ اس قابل نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں گے اس کو بادشاہ یا اس کو نبی آپ کی جگہ، اگر وہ اس قابل نہ ہوا تو. تو پھر وہ سمجھ کر انہوں نے فوراً معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی تھی. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، اور یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. سبحان اللہ. یعنی جب داؤد علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروایا گیا یا ان کی جو خاص کوالٹی بتائی گئی کہ صابرن نعم العبد انہ اواب، کہ بہت صبر کرنے والے اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے. تو آپ دیکھیں سارے بندوں کی جو جتنے انبیاء ہیں ان کی کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کیسے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اصل میں اپنی بیوی کے تعلق سے قسم کھا لی تھی کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے بیماری میں ان سے اس طرح سے ہو گیا، لیکن یہ اس پر بھی ہم یقین نہیں کر سکتے، واللہ عالم وہ کیا قسم تھی. تو ہم نے ان سے کہا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے، یعنی جھاڑو جیسی جو ہوتی ہے اس میں 100 تنکے لگا دو، 100 جو ہوں گی باریک باریک اسٹک جیسے جھاڑو میں ہوتی ہے، اور اس سے مار دو اور اپنی قسم پوری کر لو، یعنی قسم نہ توڑ. تو لیکن واللہ عالم یہ قصہ کہاں تک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہم ہو سکتے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر انہوں نے کسی کو مارنے کی قسم کھا لی ہو، تو لہٰذا اس قسم کو کس طرح سے پورا کیا کہ ایک ہی اس میں 100 تنکے لگا لو تاکہ وہ قسم بھی پوری کر لو، اور وہ قسم کو انہوں نے اس طرح سے پورا کر لیا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خاص خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور علیسا اور ذوالکفل کا ذکر کرو علیہ السلام، نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع یعنی فروٹس اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن اللہ انہیں عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے، یہ ہمارا رزق جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ، یہ ان کے لیے بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا۔ یا وہ کہیں گے، نظروں سے اوجھل ہیں، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخی میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور اس ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی کہ میں کھلا کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی چیز؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے الى یوم قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت تجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بدس تیرے ان بندوں کے جنہیں تونے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی بہکانے سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں، اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادہ کا منہم المخلصین۔ اب اس کو آخرت کا وقت بھی معلوم تھا، اس کو معلوم تھا کہ آخرت قائم ہوگی، وقت نہیں مطلب اس کو معلوم تھا کہ دوبارہ جمع ہونا ہے، اور وہ رب کو رب بھی مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہٹ دھرمی دکھائی، لہذا راندہ درگاہ ہوا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبعہ بعد حین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا نظریہ کیا تھا، کفار مکہ کا، یہ جتنے بھی جو مشرکین رہے ان کا نظریہ یہ رہا کہ ہم یہ الہوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ان الہوں کو اس لیے شریک کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم نے ان کو وسیلہ بنا لیا ہے، تو یہ وسیلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ سبحان اللہ، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جس کا اکام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہاں پر جو 3 پردوں کی بات کی گئی ہے، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بچہ جہاں ہوتا ہے وہ ایک تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور وہ 3 پردوں میں محفوظ ہوتا ہے، تو سبحان اللہ، یہ کسی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس بات کو دیکھ کر، یعنی بچے کا پیدا ہونا، اس کا بننا، یعنی نطفے سے اور بون سے اس کا ایک بوٹی کی شکل اختیار کرنا، ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرنا، پھر اس کی الگ الگ شیپ بنتے چلے جانا، اس میں سے ناک اور آنکھ اور کان کا نکلنا، اور پھر بچہ کیسے بنتا چلا جاتا ہے، پھر کس طرح سے وہ چینج ہوتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری پھر مخلوق بنا کر کھڑے کر دی، اور پھر وہی انسان تکبر کرتا ہے۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں بھی کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہاں پر خاص طور سے ان بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی اگر دنیا میں ہم اچھائی کریں گے لازماً اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اسی لیے نیک عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی کوئی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو ضرور آگے بڑھ کر ہم لپک کر لے لیں، اور اس نیکی کو موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چاہے وہ مسکرانا ہو، چاہے کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، چاہے کسی کو مشکل وقت میں ساتھ دینا ہو، کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہے، آگے بڑھ کر ہم اس کو لے لیں تاکہ کل اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود فرمانبردار بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل نقصان اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا نقصان ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، یعنی احسن طریقے کی پیروی کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بھی باتیں ہیں جس میں احسن بات بتائی گئی ہو، جس میں نیکی کی بات بتائی گئی ہو، اس کو فوراً لپک کر لے لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کہ تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو صورتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار ان کو اللہ بھز بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اصل میں بارش کو بھی وہی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے بارش مردہ زمین کو جان بخش دیتی ہے اور اسے فصلیں نکل آتی ہیں لہلاتی ہوئی، اسی طرح سے یہ وہی بھی مردہ دلوں پر ایک بارش کی مانند نازل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کئی سال حاصل قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو رمضان میں قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ رمضان ان کے دلوں کو پھر ویسے زندہ کر دے، تر و تازہ کر دے۔ تو اس قرآن سے اپنے مردہ دل کو ہم روشن کریں، اس قرآن کی وحی سے، اس کی تعلیمات سے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے مردہ دلوں کو زندگی بخشیں، تاکہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں، کیونکہ ہماری روح کی غذا یہ قرآن ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر سینہ اسلام کے لیے کھلنا، فہو علی نور من ربہ، تو اس کے لیے ایک نور مل جاتا ہے، ایک روشنی مل جاتی ہے اس کو۔ ایک تو دین اسلام کی روشنی، پھر اسلام کی روشنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات کی روشنی، ماشاء اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ وہ شخص کس طرح سے منور ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اسلام کی نعمت ملی، پھر اس کو یہ روشنی بھی مل گئی، یعنی روشنی پر روشنی کے سامان ہو گئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور کتاب متشابہ مثانی، ایسے اس میں مضامین ہیں جس کے اجزاء ملتے جلتے ہیں، ہم رنگ ہے، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کے اجزاء ملتے جلتے ہیں، اور یہ ایک نور ہے سمجھے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول ہمارے پاس ایک نور کی صورت میں دیا گیا ہے۔ جس کو یہ نور مل گیا، اس کے اجالے میں وہ ہر ہر قدم پر صاف راستہ دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو زندگی میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اندھیرے اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ قرآن اس کو نور بخشتا ہے۔ یہ شرح صدر ہے دراصل قرآن کی نعمت کا ملنا۔ تو اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مدعا بیان کرتی ہے، ایک ہی عقیدے کو بیان کرتی ہے، ایک ہی نظام فکر اور عمل کو پیش کرتی ہے۔ اس کا ہر جز دوسرے جز کی، ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھا جائے تو الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں یا معنی دہرائے گئے ہیں، لیکن مضمون سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں خاص طور سے جو ذکر آیا ہے کہ جب یہ کتاب سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون، کہ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جلود کی بات کی گئی ہے، جلد کی بات کی گئی ہے، اور جلد کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کا دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جلد پر اثر پڑے گا اور بعد میں دل پر جائے گا واقعی میں۔ تو جلدوں پر بھی اثر پڑتا ہے اس قرآن سے، اور واقعی میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر۔ اور ایک نہیں کئی صاحب کرام کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ جیسے وہ قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو اس کا دل اس کا اثر ان کے دل پر طاری ہوتا تھا، ان کی یعنی وہ عاجز ہو جاتے تھے، اور پھر انہوں نے فوراً ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ماشاءاللہ۔ تو آج آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر اور اس کو سن کر کیا میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا میرے جلد پر بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا میرے دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ ثم تلین جلودہم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جلد نرم پڑ جاتی ہے، کھال نرم پڑ جاتی ہے، وہ قلوبہم، اور ان کے دل بھی۔ تو پہلے جلد کا ذکر آئے، بعد میں قلب کا ذکر آئے ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیت، ان کے جلدوں پر بھی اثر ہوتا ہے، ان کے جسم پر اثر ہوتا ہے اور ان کے دل و دماغ پر اثر ہوتا ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے. ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے تاکہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک میتن و انہم میتون، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. الحمدللہ، آپ دیکھیں کہ آج بہت زیادہ بار بار قرآن کا ذکر آیا ہے، لہٰذا پھر ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں. اور جب ہم قرآن کو تھام لیتے ہیں اور قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو یقین جانے کہ انسان کی پوری زندگی سدھر جاتی ہے. اس کے معاملات، اس کے معاملات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کے فیصلے، سب کچھ اسی قرآن کے مطابق ہونے لگتے ہیں. تو لہٰذا اس قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، اس قرآن سے سبق حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں اور اس کی آیات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اس کی آیت آپ کے لیے روشنی اور نور بن جائے اور اس نور میں آپ راستہ طے کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس کتاب کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور اس کتاب کے لیے ہمارے دلوں میں شرح صدر پیدا کر دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.